أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
Mm-hmm. مالك يوم الدين، إياك مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
جی ان شاء اللہ میں آپ لوگوں کی دنس دیتی ہوں. شیجا فرحان، سائم الزفر، امین مستانی، فاریہ بیگ، ایشیا بیگن، جویریہ حسن، سکھ حمیدہ اسحاق، زرینہ محمد، عشرت سلطانہ، سمیرہ اقبال، حاجہ عمران، تمیز النسہ، افسانہ منظور، سعدیہ احسن، سمیم سلطانہ، فوزیہ خالد، بیبی عالیہ محمد، سائم سیاری، شرکت نواز، احمد کریم، شاذیہ ممونہ، سائمہ قدیم، شہلا، سمیم برہان، خان، مسعودہ فاطمہ حسین، سیما گل، سیما خالد، سیدہ سو الحمد للہ چینل سلطان اینڈ سی. آج آپ میں سے کال آیا چین کے لیے ریڈی ہے، اپنی کوئی اپنا ایکسپیرئنس اپنی کوئی بھی بات شیئر کرنے کے لیے ریڈی ہے، تو ان شاء اللہ ہم ڈیٹ کریں. Yes, so I think Mr. Sangha, آپ ریڈی ہیں شیئرنگ کے لیے؟ جی ہاں جی، شیئرنگ کے لیے ہے. یس ٹھیک ہے، میں وائٹ پہ کر کے آپ پلیز دیجیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 25ویں پارے کا تیسرا رخ شروع کریں گے، سورۃ زخرف کی آیت نمبر 26 سے۔ آیت نمبر 26 سورۃ زخرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق تو صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ کتنا خوبصورت جملہ، ہائی لائٹ کریں ذرا اس کو۔ میرا تعلق تو صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ ہے حنیفیت، یہ ہے بندگی، کہ سب سے کٹ کے رب کا چھوڑنا سب کو نہیں ہے، دل کے تعلق کی بات ہے۔ بندہ مومن ذمہ داریاں ادا کرتا ہے مگر دل و دماغ کے ساتھ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل رب میں رہے، ہاتھ کان لوگوں کے ساتھ ہوں، پھر دیکھے گا آپ ایمان کی لذت چکھیں گے۔ اور یہ بات کہ وہی میری رہنمائی کرے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس رب نے مجھے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ بس کھانا کھلا دے پلا دے، بلکہ اس نے مجھے سب کچھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ ہی بیان نہیں کیا بلکہ اس کی دلیل بھی دے دی کہ تمہیں پتا ہے کہ دوسروں سے تعلق کیوں نہیں رکھتا، کیونکہ نہ تو انہوں نے مجھے پیدا کیا، نہ وہ میری کسی معاملے میں رہنمائی کرتے ہیں، اور ایک اللہ سے صرف اس لیے جڑ رہا ہوں کہ اس نے مجھے پیدا بھی کیا اور وہ مجھے اپنی زندگی کے معاملے میں گائیڈ بھی کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی ہدایت کا بھی سامان پیدا کرے، جیسے ماں بچے کو صرف کھلاتی نہیں ہے بلکہ اس کو ادب اداب بھی سکھاتی ہے۔ اور ابراہیم یہی قلم اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، میں اپنی اولاد کے لیے کون سا کلمہ چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ بیٹا کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے، گھر بنا لینا، فیکٹری کا خیال رکھنا، نہیں، کون سا کلمہ کہ خالق کے سوا کوئی معبود ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ تم دنیا میں جب رب کا کھاؤ گے رب کے بن کے رہنا، اس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی رکھا ہے یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کا سامان ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں کے لیے یہی کلمہ رکھیں اور اللہ کی طرف اولادوں کو جوڑ دینا اصل میں اپنی نسل کو بچانا ہے، کہ دیکھو تمہیں اللہ نے یہ دین دیا، تم اس پہ جمے رہو گے، سیدھے راستے سے نہیں ہٹو گے، تمہیں فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ قریش مکہ کی جو غلطیاں تھی اس کو کھول کے رکھ دیا، بات تو کرتے ہو آبا پرستی کی، تکلیف کی، لیکن تم نے اپنے بڑوں کو اس طرح لے لیا کہ سب سے بڑے کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیے کہ عرب لوگ خود کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد سے سمجھتے تھے، انہی کے بنائے ہوئے کعبے کی مجاوری کر رہے تھے، لیکن آج وہاں شرک آ چکا تھا۔ تو باپ دادا کی تکلیف کرنی ہے تو اس کی کرو جس نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ اسی کی طرف تم رجوع کرو گے، لعلہم یرجعون۔ لیکن ابراہیم کی اس بات کا لوگوں نے زیادہ نوٹس کیوں نہ لیا، اس کی وجہ کیا ہوئی، اس کا تذکرہ آگے کر دیا گیا۔ بل متعت ہؤلاء وآباؤہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، یعنی یہ نہیں ہوا کہ نافرمانیوں پہ ان کو دنیا میں پکڑ لیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا۔ ہائی لائٹ کیجیے گا یہاں واحد متکلم کے سیجے کو، میں نے کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، میں نے متعتو، یہ نہیں کہا کہ متوا نہ، متعتو میں نے دیا۔ کیا پتا چلا، صرف اکیلا اللہ ہے جو بندے کو دیتا ہے اور نافرمانیوں پہ بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول آ گیا جو باتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا تھا، ایک معنی، اور دوسرا وہ رسول آ گیا جس کا رسول ہونا بالکل ظاہر تھا۔ اس کی نبوت والی زندگی اور نبوت سے پہلے والی زندگی صاف گواہیاں دے رہی ہے کہ یہ سچا نبی ہے. پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی کو نہ ماننے والے اس وجہ سے نہیں مان رہے تھے کہ آپ کو آپ کے بارے میں پتہ نہیں تھا, بلکہ پتہ تھا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے, ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. یہ ہے بات, سب مانتے ہیں, سب کو پتہ یہ سچ ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن پھر کہتے ہیں نہیں چھوڑو, جادو کہتے تھے کیونکہ دلوں پہ اثر ہوتا تھا, پیچھے بھی یہ بات آ گئی. اعتراض کیا کرتے تھے؟ اپنی اس بات کی دلیل کیا دیتے تھے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى جَبَلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ, کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ اتارا گیا. یہ دونوں شہر کون سے ہیں؟ طائف اور مکہ. طائف اس دور کا ایک پوش علاقہ تھا, اور ان کے بڑے جو تھے عروہ بن مسعود, حبیب, اور اسی طرح عبد یلال, بہت سارے اس طرح کے نام تھے جو لوگوں کے ذہنوں پہ تھے, جس کو آج کے دور میں انگلش کہہ لیجیے. کہتے تھے اگر آنا ہی تھا اس قرآن کو تو کسی بڑے شخص سے آتا. ایک یتیم بچہ جس کے حصے میں کوئی وراثت کا مال نہیں آیا, جس نے بکریاں چرا کر خود اپنی جوانی گزار دی, گزر گزار کی تجارت کرتا ہے, نہ کسی قبیلے کا شیخ ہے نہ بڑا ہے, کیا اس کو نبی بنانا تھا؟ چلو مکہ سے لینا تھا تو ولید کو لے لیا جاتا, ولید بن مغیرہ, عتبہ بن ربیعہ کو لے لیا جاتا, طائف سے لینا تھا تو عروہ کو لے لیا جاتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اہم یقسیمون رحمت ربی کا, کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو بانٹیں گے؟ کیا ان کو پتا ہے کہ کون نبی بنے گا اور کون اللہ کے دین کا کام کرے گا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر ہم نے کئی درجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں, اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے بڑے سمیٹ رہے ہیں. تو باتیں ہائی لائٹ کر لیجئے گا. بعدہم بعدن سخریہ, کائنات کا نظام چلنے کا بنیادی اصول بتایا گیا. آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کی ذات پہ کہ اگر اف گاڈ ایگزسٹ وائی سو مینی پیپل آر ہنگری. کسی نے یہ بات صاف کہی, اسی کو میں نے تھوڑا سا بدل دیا کہ اگر خدا ہے تو پھر کچھ لوگ اتنے بھوک سے کیوں مر رہے ہیں. اللہ کہتے اس لیے کہ دنیا کا کام چل سکے. اللہ کی نظر میں کوئی بھی کام برا نہیں, کوئی ہلکا یا زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر سارے ہی امیر ہوتے تو چھوٹے موٹے کام کون کرتے؟ آپ خود سوچ لیجئے, پھر خود گھروں کے برتن دھو رہے ہوتے, کیونکہ ماسی کو تو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اللہ کی شان ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے کاموں کو چلاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کچھ کرتا ہے کہ جس طرح اپنے معاملے کو کروانا چاہتا ہے, اس کو پتا ہے کس سے کیا کام کرانا ہے. کسی کو خوبصورت بنا دیا, کسی کو کم شکل کا بنا دیا, کسی کو اچھی آواز دے دی, کسی کی آواز بھدی کر دی, کوئی مضبوط کوئی کمزور, کوئی کن ذہن کوئی کچھ کوئی کچھ, کوئی بیمار ہے کوئی مضبوط حافظے والا, کسی کو اللہ نے نسیان کی بیماری میں ڈال دیا, کسی کو اپاہج بنا دیا, گونگا بہرا بنا دیا, کوئی امیر کوئی غریب, کوئی اونچا کوئی نیچا, کوئی بڑے خاندان کا کوئی چھوٹے کا, اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ دنیا کے کام چلانے کے لیے ہوا. اس کو دیکھو, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بھی تذکرہ ہے کہ کوئی کمزور اس سے مانگ لے, دینا چاہے گا تو دے گا, اس کا اختیار نہیں. اور بڑے لوگوں کو بھی اس میں ڈانٹ دیا گیا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو, اگر تمہیں یہ بڑائی ملی ہے تو اللہ کی رحمت سے ہے. اور یہاں یاد رکھے کہ رب کی رحمت سے مراد خاص رحمت ہے, یعنی نبوت ہے. تم اپنے رئیسوں کو ان کی دولت اور ان کے جاہ و جلال کی وجہ سے کامیاب سمجھتے ہو, حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ اس دولت کے قابل نہیں جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, جن کو اللہ نے نبوت کی دولت دے دی. تمہارے معیار کچھ اور ہے, ان کے کچھ اور ہے, اس لیے تم اس کے بارے میں فکر نہ کرو. نحن قسمنا بینہما عیشتہم فی الحیات الدنیا, کتنا پیارا جملہ, ہم نے بانٹا ہوا. اور دوسری بات رہ گئی, ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ, اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا. اب اس کو ذرا تھوڑا غور سے سنیے گا, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن لوگوں کو ایک بہت بڑی آزمائش سے اللہ نے بچا دیا. کیا؟ کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے. یہاں طریقے کے نیچے لکھ لیجئے کفر کا طریقہ, کیونکہ یہ غلطی لگ جاتی ہے بعض دفعہ. عموماً توحید کے لیے آتا ہے یہ سٹائل پیچھے سورہ بقرہ میں بھی, لیکن یہاں مراد کیا ہے, کفر پہ نہ چلے جاتے. لَجَعَلْنَا لَمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا من فضت و معارج علیہ یسخرون، تم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب سونے اور چاندی کے بنا دیتے. کوئی مشکل نہیں تھا، مٹی اور چونے کے گھر اسی نے دیے، جو پہاڑوں کی تہوں میں سونا ڈال سکتا ہے وہ ان کے گھروں کو بنوا دیتا. لیکن بات کیا ہے کہ وہ ان کلو ضال قلم متا الحیات دنیا، یہ تو محض حیات دنیا کی متا ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. کتنی بڑی آزمائش ہوتی یہ سونے اور چاندی کا ملنا، تمہاری نظر میں نعمت کی انتہا ہے، قدر و منزلت کی معراج ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں یہ اتنی حقیر چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا لیکن پھر تو سارے کفر کی طرف چل پڑتے. آپ سوچیے تو صحیح، آپ کے ہمسائے کا گھر سونے کا ہے کیونکہ وہ کافر ہے، آپ کے دوسری طرف والے گھر کی چھت لولو کی ہے کیونکہ وہ ایتھیسٹ ہے، تو کتنے لوگ اس دین پہ رہتے. دیکھیے آج بھی دنیا میں دیکھیے کہ اگر یہ اعلان ہو جاتا کہ نماز کے لیے جانے والے کے ہر قدم کے نیچے سو سو کے نوٹ ملیں گے تو مسجدوں کا رش دیکھیے، پھر یہ نہ پتا چلتا کہ کون کس لیے آیا ہے، کون نماز کے لیے آیا اور کون پیسے کے لیے. اعلان لگ جاتا کہ حجاب کرنے والے کے سر پہ ایک ہیروں کا تاج رکھا جائے گا تو حجاب کتنا عام ہوتا، لیکن یہ نہ پتا چلتا کس نے حجاب کو اللہ کی خوشی سمجھ کے قبول کیا ہے اور کس نے ہیروں کے لیے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرق رکھنا چاہتے تھے کہ نیکی کے رستے میں تھوڑی سی مشکلات آ جائے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے، اگر ایسا ہوتا تو ایمان کی دولت جمع کرنا اور مشکل ہو جاتا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی فکر کرو، تمہارے پیچھے ایک بہت بڑا دشمن ہے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اب اس کو سنتے وقت اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور خود کو سوچیں، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور اپنی جگہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ نفع والی نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. یہاں دیکھیے غفلتوں کا ذکر ہے، اللہ بتا رہے ہیں کہ تغافل نہیں ذاکر بننا. غفلتیں دل پہ غفلت طاری کر دیتی ہیں. جب ایک بندہ اللہ کے دین سے شعوری طور پہ دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کر دیتا ہے. اتنا وسیع المعنی لفظ ہے، رحمان کے ذکر سے مراد اس کی یاد بھی ہے اور اس کی طرف آئی ہوئی نصیحت بھی ہے، یعنی اللہ کو بھولے یا اللہ کی کتاب کو بھولے، اللہ کے نبی کی بات کو بھول گئے، یہ سب بھولنے والوں کو سزائیں ملتی ہیں کہ اللہ شیطانوں کی دوستیاں کرا دیتا ہے. کبھی آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ پھر کیا بولیاں بولتے ہیں، ایسے لوگوں کی زبان سے کیا کفر نکلتا ہے. اللہ اکبر، ہم سب اپنے اوپر چیک کریں، کیا میرا تو یہ معاملہ نہیں؟ کیسے پتا چلے کہ شیطان میرا دوست بنا ہوا؟ تو اس کی کچھ علامتیں آپ دیکھیں کہ جیسے جسم میں جراثیم آتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں دکھتے، بیکٹیریا نہیں دکھتے، لیکن کچھ علامتوں سے پتا چلتا ہے نا وائرس پھیلا ہوا ہے، بیکٹیریا آ گئے، نزلہ، زکام، کھانسی، کوئی اور بیماری ہے. بالکل اسی طرح سے ہم اپنے شیطان کو پہچان سکتے ہیں. شیطان جسم میں رہتا ہے لیکن کتنا ہے، کہاں ہے، یہ کچھ علامتیں ہیں. مثلاً پھر زبان بولے گی تو کفر بولے گی، کان سنیں گے تو کفر سنیں گے، دل دھڑکے گا تو کفر کے ساتھ اور نافرمانیوں کے ساتھ. انسان کی نافرمانیاں بتاتی ہیں کہ شیطان تمہارا دوست بن چکے، اور اللہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں دوستیاں تھی تو وہاں بھی ہو گئے، تم غلط راستے پہ ڈل گئے، جس کی وجہ سے ڈلے وہ اور تم مشترکون، سب اکٹھے ہو. اور پھر اللہ کے نبی کو تسلیاں، کیا فانتا تسمع ثم تهدي العمیا ومن کان فی ضلال مبین. اب کیا ہے نبی، تم بہروں کو سناؤ گے، یعنی جو سننا نہ چاہے، جان دو اور صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے، مطلب یہ کہ جو سننے کے لیے تیار نہیں، جنہوں نے حق کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہوں، اب ان کو سنائیں گے. نہیں نہیں آپ جان نہ ان کے اندر کھپائیے، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کا نبی ان کے لیے تڑپے. آپ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو بات بتائی کہ نہیں، اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہی ہے. خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، یعنی آپ کی دنیا سے جانے کے بعد، یہ تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیں اس پہ پوری قدرت حاصل ہے. کیا پتہ چلا کہ اس برے ماحول میں کفار کے ساتھ جو معاملے کریں آپ کی زندگی میں کر دیں. یہ تو سوچ رہے ہیں نا کہ نعوذ باللہ یہ نبی جائے اور یہ کانٹا ان کے راستے کا نکل جائے تو یہ آپ کی زندگی میں ہو جائے، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ کو مرنے کی، تو نبی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دے دیں، اور نہیں تو آپ کے بعد آپ کے ساتھیوں کی صورت میں ہم ان کو عذاب دیں گے. جو کہ ہوا، آپ کیا کیجئے؟ اصل یہ بات ہے، اس پہ غور کیجئے گا کہ آپ کیا کریں. آپ اس کتاب کو تھامے رہیں، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بس آپ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے تمہارے پاس بھی دی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پہ ہو. دیکھیے یہ کتنی خوبصورت چیز ہے، کتاب کو یہاں ایک روشن ٹارچ سوچیے، امیجینیشن میں لائیے. پورا ماحول گناہوں کا ہے، اندھیرے چھائے میں کفر کے باطل کے. اب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس دور میں، اور آج آپ اپنے کسی ایک کی صورت میں خاندان کا ایک پہلا چراغ ہیں جو قرآن کے نور کو لے کے چل پڑا. اب ساری طرف اندھیرے ہیں، کریں کہ فرسٹ تم سے اور مضبوطی سے پکڑیں. دیکھیں کہ اگر آپ کا ماحول اندھیروں میں، آپ کے دوست ساری ایسی ہیں، آپ کے رشتے دار ایسے ہیں، آپ تو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑیے، کیونکہ جب مخالفتوں کی آندھی چلتی ہے تو چراغ بجھنے لگتے ہیں. اب آپ زیادہ فکر کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چراغ سب کی روشنی کا ہے، ایک وقت آئے گا ان کو فائدہ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ایک چراغ آپ کو بھی راستہ دکھا رہا ہے نا، تو بہت ساروں کو بھی تو وہی دکھائے گا. لیکن اگر آپ نے وہ چراغ چھوڑ دیا، اگر آپ گیو اپ کر گئی، اگر آپ نے بھی پیئر پریشر کو قبول کر لیا، تو پھر تو کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور باقی رہ گئی بات کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے آپ سیدھے راستے پہ ہو. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. حقیقت یہ کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے. چند سیکنڈ کے لیے رکیے اور سوچیے، کیا آپ کے لیے یہ قرآن کی تعلیم شرف ہے؟ آپ قرآن پڑھ چکی، آپ دہرائی کر رہی ہیں، آپ کے خاندان کی کتنی لڑکیوں نے نہیں کیا، کتنی عورتیں اس سے محروم ہیں، تو کیا آپ اس کو شرف سمجھتے؟ اب اس کی تفسیریں تو ہم بہت ساری کر چکے سیر الجنہ میں کہ اللہ کے نبی کی قوم کے لیے یہ کیسے شرف تھا. ہم تو اپنے لیے بات کر لیتے ہیں کہ کیا حقیقت میں ہم اس شرف کو محسوس کرتے ہیں. اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. کیوں؟ کہ جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی جواب دہی. اللہ نے جب آپ کو قرآن کی دولت دی تو پکڑ بھی زیادہ ہے، پوچھ بھی زیادہ ہے. بتاؤ تم اس دنیا میں اس کتاب کا نور لے کر کیسے چلے، کتنا چلے؟ لوگوں کی باتوں میں آ کے کہ تم نے اس کو چھوڑ تو نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری باتیں کر کے بتا دیا. ہم پوچھیں گے، ان قریب تم لوگوں سے پوچھا جائے گا، کیونکہ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ کے دیکھو، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ کوئی بھی نہیں تھا. یعنی اللہ نبی کو آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز سے سکھاتے ہیں. اب کیا نبی کے سامنے رسول تھے جن سے پوچھے؟ رسول تو جا چکے. تو رسولوں سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یعنی پھر اللہ اور اس کے رسول کے پاس وہ معاملہ لے جاؤ، اس کی کتاب پہ رجوع کرو، دیکھو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اور اس کے بعد اب قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کی حکمتیں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سلطنت والوں کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے، یعنی مذاق اڑایا، ہنسنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، ایسے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی. پھر کیا ہوا؟ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، یعنی ایک سے بڑھ کے ایک. ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے بس آ جائیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے ایسا ہے اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے، اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور آئے راست پر آ جائیں گے. مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو وہ اپنی بات سے پھر جاتے. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ دیکھیے چھچورا پن احسان جتلا رہا ہے، چھوٹا برتن چھلک رہا ہے، اب یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی، کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص کون موسیٰ؟ نعوذ باللہ، کہ جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کرتا، آپ کی لکنت کی طرف اشارہ ہے، کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، اور در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ، آخر کر جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بات والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ موسیٰ کا قصہ پورا ہوتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آنا، اس کے تین بڑے مقاصد ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ملک یا قوم میں اپنا نبی بھیجتا ہے تو اصل میں وہ اس کو موقع عطا کرتا ہے کہ ہدایت لے لو۔ یہی موقع اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اہل عرب کو عطا کیا تھا کہ وہ اس کی قدر کرتے، اس سے فائدہ اٹھاتے، لیکن جب انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو جو قوم فرعون کے ساتھ ہوا وہی اب اس قوم کے ساتھ ہونے والا ہے۔ قوم میں قریش کو دھمکی تھی اس میں۔ دوسری اس میں جو بات ہے کہ فرعون کو اپنی بادشاہت پر جو مان تھا، اپنی دولت پہ جو فخر کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اور موسیٰ کو عقیر سمجھ رہا ہے، اسی طرح آج کفار مکہ بھی اپنے سرداروں کے مقابلے میں اللہ کے نبی کو عقیر سمجھ رہے ہیں، تبھی تو اپنے خداؤں کی بات کرتے ہیں نا کہ بڑا کیوں نہیں آگے ان دو شہروں میں سے، اور اصل میں اپنے قرین کی بولی بولتے ہیں کہ انا خیر۔ فرعون کے جملے میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، انا خیر من ھذا الذی ھو مہین۔ کیا پتہ چلا کہ جب شیطان کسی کے سر پہ سوار ہوتا ہے تو اس طرح کے جملے بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم بھی آج وہی غلطی کر رہے ہو جو فرعون نے کی تھی، تو جو فیصلہ اللہ کو ان کے ساتھ تھا آج وہی تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان کے انجام کے اعتبار سے بتا دیا کہ حقیر اور ذلیل کون ہے۔ اور اصل میں تیسری بات اس واقعے کی در کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرے اور اس کے ڈراووں سے نہ ڈرے تو یہ کوئی چھوٹا سودا نہیں ہے، یہ سودا ان کو بڑا مہنگا پڑتا ہے، اور اس کی سزا کبھی ڈوب کر اور کبھی مختلف عذابوں کا شکار کر کے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو نہ مانا اور اس قوم نے وہی کیا جو آج ہم اپنے مولویوں کے ساتھ کرتے ہیں، بالکل وہی حال ہے ہمارا، سیم ایٹیٹیوڈ۔ کوئی بیمار ہو گیا مولوی صاحب کو بلا لو، دعا کرا لو، دم کرا لو، کوئی خواب دیکھ لیا تو مولوی صاحب سے بلا لو، کوئی مر گیا تو مردے کو بچھا لو، فاتحہ کروا لو، نکاح پڑھوا لو، لیکن وہی مولوی صاحب کہتے ہیں سود چھوڑ دو تو نہیں چھوڑتے، پردہ کر لو نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں نے دینداروں کو بھی اسی طرح کا تلسماتی کام کرنے والا سمجھ لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو۔ جہاں آپ دیکھیں کہ اب قوم موسیٰ کا قصہ ہوا، اس میں عمل کی باتیں ہم اپنے لیے پک کرتے گئے اور دیکھ لیا کہ جب یہ لوگ ان عذابوں کے نتیجے میں دوبارہ موسیٰ کی دعا سے بدل جاتے پھر آتے، آج ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، آپ دیکھیے ہم بھی اس وقت بڑی نیتیں کرتے ہیں بعد میں بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا یہ بھی کوئی کرنے کا کام تھا۔ ہم اپنے لیے یہاں ایک عمل کی بات لکھیں، بس کے یاد کیجیے پچھلی زندگی میں اللہ سے کتنے کوئی وعدے کیے ہوئے تھے جو بھولی بھی ہیں، پورا کر لیں، کیونکہ یہ پھر مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرواتا ہے، کبھی کسی دکھ میں، کبھی بیماری میں، کبھی رشتے داروں کے کسی غم میں ڈال کے، کیونکہ اللہ سے وعدہ کرنا اور اس کو بھول جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پھر انسان مختلف صورتوں میں پکڑا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگلا واقعہ جو آ رہا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اکثر قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا ذکر آتا ہے تو پھر موسیٰ کے ساتھ عیسیٰ کا قصہ بھی آتا ہے، کیونکہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو پچھلی بڑی بڑی قومیں جو آج تمہارے دور میں بھی موجود ہیں تم نے اس کو جھٹلا دیا، انہوں نے جو کیا ان کے ساتھ ہوا تو آج تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ جیسے فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا تھا، اسی طرح آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا جانتے ہو، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کی طرف سے آنے والا شخص کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اب آگے دوسرا قصہ آتا ہے اور وہ کیا ہے، یہاں دیکھیں گے ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی نسبت سے پکارا گیا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جو ہی اپنے مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا اللہ کے نبی کے دور میں جس کی بنیاد پہ یہ بات کی گئی۔ یہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے تو عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کی پوجا کرتے تھے. تو ایک موقع پہ اس طرح کا معاملہ آ گیا کہ اچھا جی ہمارے بت آگ میں جائیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا بات آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں کر دیا کہ دیکھو یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ حضرت عیسیٰ تو یہ کام کر کے نہیں گئے تھے, انہوں نے تو نہیں کہا تھا مجھے پوجو, لیکن اس کے باوجود سے ان کو پوچھنے لگ گئے, تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض بدبختی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے, ایک بندہ تھے جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے سے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو فرشتے پیدا کر دے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں, اور وہ ابن مریم دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو, یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پیچھے بات آئی نا قرین کی تو یہاں بھی آ گئی. اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں, اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بات ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ کہ اللہ ہی میرا رب ہے, تمہارا رب بھی. بس تم اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب کی. یہاں دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس کا برا ہوتا قدرت کا نمونہ تھے, بغیر باپ کے پیدا کیے گئے. اللہ نے ان کو موجزے بھی ایسے دیے کہ جس سے جادو کا ایک گمان ہو سکتا تھا یا ایسا لگتا تھا کہ یہ انیوژل باتیں ہیں. لیکن ان باتوں کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ اللہ کے قریب آتے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا اور اس طرح سے ان کے معاملے کو بگاڑ دیا کہ جو اپنی آخرت کے بگاڑنے کا ذریعہ بن گیا. آج بھی آپ دیکھیے کہ لوگ بعض بزرگوں کے نام پر اس قسم کی روایتیں پیش کرتے ہیں, پھر اتنا آگے چلے جاتے ہیں اس میں کہ اپنی آخرت بگڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں میں میسج دے دیا کہ پیغام پہ نظر رکھو. وہ علیہ کرام وہ بزرگان دین جو بڑے بڑے کام کر گئے ان کاموں کو دیکھو, تم بھی ان جیسی تقوی اور ورا والی زندگیاں بسر کرو. تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ وہ لوگ جو کر گئے اب ہم اس سے بالکل اپنی زندگیوں میں مختلف طریقے اختیار کریں گے؟ نہیں, ایسے لوگوں کو اصل میں اس بات کی فکر ہونی چاہیے. اور وہ کیا کہ قیامت کا دن آ رہا ہے. حل ینظرون الا الساعۃ, کیا یہ لوگ بس اب اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ کوئی بات نہیں, وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. پیچھے بھی پڑھیے نا یہ بات, الاخلاء یومئذ, تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن اتنا شدید دن ہے کہ دوستیاں بھی ختم. صرف وہ دوستیاں قائم رہیں گی جو تقویٰ پہ اور اللہ کی محبت پہ تھی, کیونکہ انسان سیلفش ہے. قیامت کی تکلیف سب سے بڑی ہے. دنیا میں دیکھیں جب مشکل وقت آتا ہے تو کچے دوست ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں, تو آخرت کی سختی تو بہت بڑی سختی ہے. تو اس وقت سے سب چھٹ جائیں گے, لیکن تقویٰ کی بنیاد پہ جو دوست بنے ہوئے وہی ادھر رہیں گے. بلکہ اس دن تو آپ دیکھیے دوسرے دوست ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے, پیچھے بھی آپ پڑ چکے آگے پھر پڑھیں گے, شکایتیں لگائیں گے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پکے دوستوں سے کام رہیں گے. اور ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ اس لوگ ان لوگوں سے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور متی فرمان بن کر رہے تھے, کہا جائے گا میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. سوچی دنیا دیشوں میں گزاری تھی نا, ہائے اللہ ناراض نہ ہو جائے, ہائے یہ نہ ہو جائے, ہائے وہ نہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے ڈونٹ وری, نو فیئر, کھا لو جو کھانا ہے, پی لو جو پینا, پہن لو جو پہننا, نہیں کچھ نہیں ہوگا, نہیں جائز ہے, الاؤڈ ہے. آپ دیکھیے تقوی بندے کو سونے ہی نہیں دیتا, کھانے نہیں دیتا, جینے نہیں دیتا. ٹھیک کرتے ہوئے سوچ رہتے ہیں کوئی غلط تو نہیں ہو گیا, کچھ زیادہ تو نہیں خراب ہو گیا, کچھ زیادہ تو نہیں کھا لیا, کوئی کہیں اسراف تو نہیں ہو گیا, جو پہن رہی ہوں اس میں فگر تو نہیں نمایا, جو تحدیث نعمت کے لیے پہن رہی ہوں کہ اس میں نمائش تو نہیں ہو رہی. یعنی کام کرتے ہوئے بھی دنیا میں انسان کا دل دھڑک رہا ہے. کہا آج غم نہ کرو, لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون, آج کی زندگی اندیشوں والی گزار لیجیے, بس کل آپ کا خیر ہوگا. سب سے بڑی چیز جس سے انسان دنیا میں ڈرتا ہے نا وہ غم ہے, اور وہاں غم ہی نہیں ہوگا. اور اوپر سے خوشخبریاں, ویلکم, کم آن, آ جاؤ. فوراً داخل ہو جاؤ، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تخبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ بیویوں کی بات آ گئی، زوج ازواج، بیوی کے لیے بیوی، شوہر کے لیے بیوی، دوست ساتھی، بہت بڑا معنی ہے۔ ہم مزاج لوگ، ایمان والے ہو تو ایمان والیاں، اچھے ہو تو اچھے دوست ساتھی سب ہیں، کیونکہ انسان جب کسی اچھی جگہ جائے سب سے پہلے اپنے پیاروں کو یاد کرتا ہے۔ ہائے ان کو کیسے پتا چلے میں ادھر ہوں، ہائے کبھی وہ بھی تو یہ دیکھ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے۔ بھائی کیوں، وہاں ہوگا کیا؟ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا صبح یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اورثتموها بما کنتم تعملون، کیا مال تھے، ہجرتیں کی، قربانیاں دی، محنتیں کی، اطاعت کی، اور مشکل حالات میں بھی اللہ کے بندے بنے رہے، دین اور دنیا کے تقاضوں میں دین کا تقاضا چنا، استقامت پہ رہے، ادھر ادھر لڑکتے پھڑکتے نہیں رہے، منمانیاں نہیں کرتے رہے، اطاعت کے ساتھ رہے، ایک سسٹم کو فالو کیا، رولز کو فالو کرتے ہوئے آگے چلے، احسان فراموش نہیں بنے، ادھر ادھر اپنے آپ کو کمٹ نہیں کر لیا کہ اصل کام ہی نہ کر سکیں، ایسی چیزیں نہ اپنے اوپر لاد لیں کہ جس کے بعد چیز کا حق ادا نہ کریں، کوئی کچھ سوچ رہا ہے آپ کے بارے میں اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں، یہ سارے وہ خوبصورت اعمال ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے، تمہارے لیے یہاں کثرت سے پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ پھل کھانا دنیا میں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن فرصت کے ساتھ کھاتا بندہ، چن چن کے کھانا پڑتا ہے، وقت ہی نہیں ملتا تھا، کیسے کر دو سب کو جمع کر کے چاٹ بنا دو، گھنٹہ لگ جاتا ہے گریپ فروٹ کو کھانے میں، چھوڑو اس کا جوس بنا کے پی لو، ختم کرو، وہاں مزہ کرنا، اب ایک کھانا ہوتا ہے انجوائے کرنا ہوتا ہے، بس وہ دین کے تقاضے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ انجوائے کوئی نہیں کرتے، 15 منٹ کی بریک میں کوئی انجوائے تھوڑی کرے گا، بکھال ہے کہ سر میں درد نہ شروع ہو جائے۔ اللہ ہمیں دنیا میں تھوڑی سی قربانیاں دینے والا اور آخرت میں یہ اجر سمیٹنے والا بنا دے۔ تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ کیا ہے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے، ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود کی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے، وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک کو پکاریں گے، اور اب دیکھیں مالک کہہ رہے ہم لے کر آئے تھے، یہ جہنم کے داروغے کا نام ہے، حق آیا تھا تو پسند نہیں آیا، حقیقت کھول دی تھی لیکن تم افسانوں کے دل دادا تھے، ہم نے سچ تمہیں دکھایا، تمہیں جھوٹی کہانیاں اچھی لگتی تھی، ہم نے تمہیں حکمت بھرا کلام دیا، تم احمقانہ قسم کی چیزوں میں پڑے رہے، سوچو تو صحیح تم نے کیا چوز کیا، کیسی با مقصد زندگی تھی، تم بیکار کاموں پہ لگے رہے، اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ دیا اور تم نے اس کی ناقدری کی، تمہیں کیا دیا اور تم کیا لے رہے ہو، چلو اب بیٹھے رہو، کیا حال ہوگا۔ آج آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی دشمنی جو ہے نا، یہ حق کے ساتھ باطل کی دشمنی ہے۔ آپ اکثر کہتے ہیں لوگ ہماری مخالفت کیوں کرتے ہیں، تو دل ٹھنڈا کیجئے، وہ آپ کی مخالفت نہیں کرتے، وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، آپ سونے کے بن کے دکھا دیں وہ پھر بھی مخالفت کریں گے، کیونکہ ان کو حق اچھا نہیں لگتا۔ ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، کہ ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں، کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے، ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں، ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا، یعنی مجھے کیا چیڑ ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی چیز بھی اچھی لگتی ہے، اللہ کی اولاد مجھے کیوں بری لگے گی جبکہ مجھے اللہ سے پیار ہے، جب ہے ہی نہیں تو پھر میں کیوں بات مانوں، میں تو اللہ کا بندہ بن کے جینا چاہتا ہوں. کتنا پیارا انداز ہے دوسروں کو رب کی طرف سے اڑنے کا. میں تو اس کو ضرور مانتا. پاک آسمان و زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں فرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا ہے. کوئی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی، اور وہی حکیم و عالم ہے، بہت بالا و برتر ہے، جس کے قبضے میں زمین و آسمان، اور ہر اس چیز کی بات چاہیے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. تو اس سے پہلے کہ تم پلٹائے جاؤ، خود پلٹاؤ. فلا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، الا یہ کہ کوئی ان کی بنا پر حقیقی شہادت دے دے. دیکھیے، پھر شہادت کا بات ہو گئی، گواہی کی بات ہو گئی، اب تم جس کو سمجھو. لیکن یہ کیا بات ہے اللہ، اس کی کئی معنی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک مراد کے کہ جن کو دنیا میں معبود بنا لیا ہے وہ اللہ کے حضور شفاعت نہیں کریں گے. جو گمراہ تھے، بدراہ تھے، وہ تو خود مجرم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ دوسروں کی شفاعت کیسے کریں گے؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جن کو سفارش کا اختیار ہوگا بھی، تو وہ ایسے لوگوں کی شفاعت کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری؟ وہ نہ خود کریں گے نہ کرنے کی ان کی اجازت ہوگی کہ بے سوچے سمجھے یہ سارے کام کریں. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے شفاعت کے اختیارات اگر اپنے پاس پا بھی لیے، تو کیا اللہ ان کی باتوں کو مانے گا؟ ہرگز نہیں مانے گا. یہ لوگ صرف ایسی باتیں کر کر کے خود کو خوش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی چیز میں لے آتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی ناقدری کرتے ہیں. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم رسول کے اس قول کی کہ رب، یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. کرو کیا؟ فَاسْتَحَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اچھا نبی، ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. کہاں سے صورت ختم ہوئی؟ تم اپنی مرضی کے معبود بنا لو، اپنی مرضی کے سفارشی بنا لو، کل پتا چلے گا. اور نبی کو اور آج کے امتیوں اور مبلغین اور علماء کرام کو بتا دیے کہ آپ ان کو چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ خدا اپنے معاملے کو دیکھ لیں گے. ایسے لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کر کر کے اپنے آپ کو کہاں لے کے آ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس دنیا میں آنکھیں کھول دے. اگلی سورت ہے سورت الدہان، آیت نمبر 10 میں لفظ آتا ہے یوم تاتی السماء بدخان مبین. یہاں سے سورت کو دہان، دھوئیں کے نام پہ یہ سورت کہتے ہیں. اس دور میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددوا پر مکہ والے قحط کا شکار ہو گئے، کیونکہ جب انہوں نے بہت ستایا تو آپ نے بددعا کر دی کہ جیسے یوسف کے دور میں قحط ہے، اس طرح میری بھی مدد اس قحط سے کر. اور کمزوری کی وجہ سے ان کو آسمان دھواں دھواں دکھتا تھا، بل بلا اٹھے. اس پوری سورت میں بھی وہی مزاج ہے جو پچھلی سورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن، رسول اور اللہ کی ذات، نادانیوں میں پڑے ہوئے اتنے پیارے رسول کا انکار کرتے ہو. پھر کائنات پہ غور و فکر بھی ہے کہ دیکھو اللہ نے اتنی پیاری جہان بنا دیا، تم اس کے اوپر غور کرو گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جہان ایک مقصد کے لیے بنایا. آئیے سورت کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامین، والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. حامیم، حوامیم سلسلے کی یہ اگلی صورت، قسم اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے. کون سی رات؟ لیلۃ القدر، رمضان کی راتوں میں سے ایک رات. کیونکہ ہم لوگوں کو ڈرانے کا ارادہ رکھتے تھے، آگاہ کرنا چاہتے تھے، وارن کرنا چاہتے تھے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. یہ ہے کتاب کا وجہ نزول. مقصد نزول کیا ہوتا ہے؟ جس مقصد کے لیے اتری، اور وہ تھا انذار. کچھ لوگوں کو غلطی لگی اس رات کے بارے میں کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، حالانکہ اس کی تصدیق سورت قدر کی آیتوں سے ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں خاص طور پہ رمضان کا ذکر ہے. تو لیلۃ القدر وہ رات ہوتی ہے جس کے لیے اگلی آیت میں آ رہا ہے، یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. لیلۃ القدر کی رات میں انسان کی قسمتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اگلا سال کیسا گزرے گا، کون جیے گا، کون مرے گا. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یہ فیصلہ ہوا. وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور جس کو پتا ہے کہ قوموں کو کیا چاہیے ہوتا ہے. آسمان و زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو زمین و آسمان کے بیچ میں موجود ہے. اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو, کوئی معبود اس کے سوا نہیں, وہی زندگی عطا کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے, تمہارا رب اور تمہارے پہلوں کا رب جو گزر چکے, مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. وہی باتیں جو پیچھے سے کئی بار ان لوگوں کے سامنے رکھی گئیں کہ لوگوں پلٹاؤ, سمجھ جاؤ اللہ تمہیں یہ کیا دے رہا ہے. نہیں مانتے تو اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان دھواں دھواں لیے ہوئے ہوگا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا, یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب ٹال دے, ہم ایمان لاتے ہیں, ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. یہ محاورے کا انداز ہے. اچھا جی, اب کیا فائدہ پلٹنے کا. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا و بابلہ ہے, نعوذ باللہ, ہم ذرا عذاب ہٹا دیتے ہیں, تم لوگ پھر وہی کرو گے جو پہلے کرتے تھے. سچ ہے نا, وہی بات جو پچھلی صورت میں گزری, عذابوں کے وقت میں رجوع اور عذاب ختم ہوئے تو پھر دوسری طرف پلٹ گئے. یوم نبطش البطشۃ الکبرى انا منتقمون, جس روز ہم بڑی زرد لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. اللہ ہم سے انتقام نہ لینا, قیامت کی دھمکی ان کو دی ہوئی. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ, ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو, یعنی بنی اسرائیل, میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں, اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو, میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے بات رہو. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. جواب دیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ, تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا, سمندر کو اس کے حال پر چھوڑ دو, یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. اللہ اکبر, موسیٰ اور فرعون کا پھر ذکر آ گیا. قصہ ان کا پھر وہی ہے, آج پوری کر لیتے ہیں, حالانکہ ہمارا رخ پورا ہو گیا لیکن واقعہ بیچ میں بڑا اداس کرنے والا انداز ہے. آج تم کو ذرا محسوس کیجیے گا, اللہ تعالیٰ کہتے کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم, کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے, کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. ان گھروں کے لیے مرتے تھے, ان کو سجاتے تھے, سنوارتے تھے, سب پڑا ہوا ہے. قوم فرعون ڈوب گئی اور گھر پیچھے موجود. ذالک واورثنا قومنا آخرین, اللہ اکبر, یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. خود سوچئے میرے پیچھے میری چیزوں کا وارث کون ہوگا. پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین قابل نہیں اور نہ ذرا سی بھی ان کو مہلت دی گئی. اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حدوں سے گزر جانے والوں میں واقعی بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا. ایسا تھا چڑھاوا, اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں کہ جس میں صریح آزمائش تھی. یہاں پہ رکیں گے. اب دیکھیے کہ قوموں کے عروج اور زوال کو اللہ تعالیٰ کیسے پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم ان باتوں کو سن کر اپنے لیے عمل کی بات لے سکیں اور یہ واقعات بار بار سن کر کہ ہمارا دل سخت نہ ہو جائے. کل بھی فرعون نے ایسا ہی جوش کیا تھا, آج بھی وہی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
الله اکبر, الله اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد.
home enough.
Wait.
I was home at one.
No, you did.
No. Very dead. Yes. I number 43. I have 43. First term 6. Easier than here. First term 6. First term is 43. Yes. لہٰذا آپ مضبوطی سے پکڑے ہیں صدا کی روز اسٹرانگلی پر آپ وہ مضبوطی سے سامنے نہیں ہے ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے ان شاء اللہ آئی نمبر 50 ایم کو سون توڑ دیتے ہیں جو بریک کا اوپننٹ وہ اہ چکنی کرنے لگے. یس ٹھیک ہے. 52 آیا نمبر 52 مہین کمفر حتیر یس کمفر جی بالکل ٹھیک ہے. آئی نمبر 53 اس ویراتن کنگن رائٹ کنگن بالکل ٹھیک. نیکسٹ ہے 54 فسٹ خوفتہ بس عقل مار دی اس نے بس عقل مار دی اس نے. یس تو اس نے بے عقل کر دیا اور چنانچہ اس نے ہلکا کر دیا. یس رائٹ ٹھیک ہے. آئی ایم 58 خوف ریمون یس بالکل ٹھیک ماشاء اللہ گڈ. اور پھر اس کے بعد ان شاء اللہ آگے دیکھتے ہیں. آئی نمبر 67 الاخلاء تمام دوست سب جگہ دوست تمام دوست بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. آئی نمبر 70 تخبرون تم خوش تک خوش کیے جاؤ گی. رائٹ رائٹ الحمد للہ ماشاء اللہ. آیا 71 do you stay healthy? I have 79. Moving moon. کیا ٹرانسلیشن ہے لاسٹ ورڈ؟ یہ تو ہم قرآن میں بہت دفعہ کرتے ہیں. یس سر ٹرانسلیشن دین اگنور دیم. یس تو آپ ان سے منہ پھیر لیں. جی بالکل ٹھیک ٹھیک سر الحمد للہ جزاکم اللہ خیر. کسی گڈ پارٹیسپیشن ماشاء اللہ آپ سب کی طرف سے. تو الحمد للہ ان شاء اللہ یہ کہ نیکسٹ پرسن کی طرف چلتے ہیں جو کہ تجویز کا ہے اور سب ریڈی ہوں گے اپنے نوٹس لینے کے لیے بھی. تو ان شاء اللہ پھر شروع کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. جی ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں. جی الحمد للہ آج ہمارا رولس کا ڈے ہے اور رولس میں ہم لوگ نبل اسٹارٹ کر چکے تھے. آج ہم ان شاء اللہ سیکنڈ سرکمسٹانس شروع کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن پاک کی ریڈنگ کے دوران بعض اوقات آپ کو تھوڑا سا آواز کو اٹھا کر کسی حرف کو زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاکہ اس کی آواز اس کے نیبرنگ لیٹر سے ذرا پرومیننٹ ہو جائے. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی اس کی ضرورت ہوتی ہے, یہ بغیر ضرورت نہیں ہوتا, بغیر مقصد کے نہیں ہوتا. اور جیسا کہ فرسٹ سرکمسٹانس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تشدید والے حرف کو ظاہر کرنے کے لیے جب آپ اس کے اوپر اسٹاپ کرتے ہیں تو آپ کو نبر کرنا پڑتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نبر کا سیکنڈ سرکمسٹانس اور یہ ایکچولی واؤ مشدد اور یا مشدد سے تعلق رکھتا ہے. آپ واؤ مشدد اور یا مشدد کے اوپر نبر کرتے ہیں جب بھی واؤ مشدد سے پہلے بما یا فتحہ ہو اور یا مشدد سے پہلے فتحہ یا کسرہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی آپ واؤ مشدد کے اوپر نبر کرتے ہیں اگر واؤ مشدد سے پہلے ضمہ آ رہا ہے یا فتحہ آ رہا ہے. واؤ مشدد کے اوپر نبر کیا جاتا ہے اگر واؤ مشدد سے پہلے ضمہ ہو یا فتحہ ہو. جیسے ضمہ کے ایگزامپل میں آپ ورڈ لکھ سکتے ہیں بی اف او وٹین اور فتحہ کے ایگزامپل میں آپ ورڈ لکھ سکتے ہیں قوامون اور سیکنڈ حرف تھا یا مشدد. یا مشدد پر اس وقت تبع کیا جاتا ہے جب اس سے پہلے فتحہ یا کسرہ ہو. فتحہ کی ایگزامپل آپ لکھ سکتے ہیں جیسے ورڈ الحی القیوم, اور کسرہ کی ایگزامپل آپ لکھ سکتے ہیں بتحیہ. اب یہاں پر کیوں نبر کیا جاتا ہے, یعنی یہاں پر ہم کیوں نبر کر کے پڑھتے ہیں؟ اصل میں آپ دیکھیں تو یعنی باقی آپ کسی بھی مشدد لیٹر کے اوپر نبر نہیں کرے, یہاں پر کیوں نبر کریں؟ اس کی سملیرٹی تھوڑی سی آ جاتی ہے سمپل مد لیٹر سے. جیسے فار ایگزامپل الذی یوسوس, رائٹ. اب یہاں پر اگر آپ ورڈ دیکھیں تو الذی یہ یامد ہے اور یوسوس یہ جو ہے یہ یا اندر یا ہے, اور آپ انہیں نا الگ الگ پڑھتے ہیں. اب اگر ایک تشدید والا حرف ہے لائک ورڈ ہے ایاکا اور آپ اسے پڑھے ہیں ایاکا, یعنی آپ اسے بغیر نبر کے پڑھے ہیں. جیسے سمپل ای یو ایس ویس کو پڑھا, جیسے سمپل مد لیٹر اور اس کے بعد دوسرے حرف کو پڑھا, تو یہ ایسا لگے گا جیسے آپ یا مدیا بول رہے ہیں اور یا مدیا کے بعد ایک اور ورڈ بول رہے ہیں, ایک اور وہ سیم لیٹر بول رہے ہیں. یعنی اگر ہم ورڈ ایاکا کو پڑھیں ایاکا ایاکا, تو یہ یوں لگے گا کہ یا مشدد نہیں تھا بلکہ ای اور یاک یہ ورڈ جا رہے تھے, دو ڈفرینٹ یا جا رہے تھے. تو اس کو واضح کرنے کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں, نبر کرتے ہیں. اسی طرح سے جہاں جہاں آپ نبر کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ والے ورڈ مد لیٹر اور لین لیٹر سے ملتے ہیں. یعنی اگر آپ اس کو الگ الگ پڑھیں گے تو یہ لگے گا جیسے آپ پڑھیں گے رائٹ. اور آپ پڑھتے ہیں نا ورڈ آمنو و آمنو, تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ نا یہاں پہ تشدید موجود نہیں ہے, یہاں پہ مرضی آپ بول رہے ہیں بی کو وامدیا اور واہ یعنی سمپل واو فتحہ. تو وائس کرنے کے لیے کہ آپ کی ساؤنڈ سمپل لیٹر مد لیٹر اور اس کے بعد جو دوسرا حرف آ رہا ہے اس کی طرف نہ جائے, اس لیے آپ کیا کرتے ہیں, نبر کرتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں نا ایسے ورڈ موجود ہیں جو کہ سمپل مد لیٹر کے ساتھ ہیں, جیسے الذی یوسوس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی. جیسے ورڈ آتا ہے فی یوسف, اب اگر یہاں پہ تجدید نہیں ہے اور آپ پڑھیں فی یوسف, اور اگر کسی تجدید والے حرف کو بھی آپ ایسے ہی پڑھیں گے تو ڈسٹنکشن نہیں ہوگی نا. جیسے ورڈ ہے آمنو و آمیلو, اب یہاں پہ آپ دونوں ورڈ کو الگ الگ کر کے پڑھیں, بالکل اس کو مد لیٹر سے ڈسٹنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ نبر کر کے کریں گے. اور آپ کو پتا تشدید سے سم ٹائمز معنی کے اندر نا ایک ڈفرنٹ افیکٹ بھی دیتی ہے. تشدید جو ہے وہ ورڈ کے میننگ کے اندر سم ٹائمز ایک ڈفرنٹ افیکٹ بھی دے رہی ہوتی ہے, تو اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ یہ واضح کریں کہ مد لیٹر سمپل مد لیٹر کون سا ہے
اور مشتق سے لین لیٹرز میں بھی ہم کرتے ہیں, جیسے ورڈ ہے الحی الحی, اور اسی طرح سے اتقوا آمنوا, تو آپ اس کو یوں نہیں پڑھیں گے اتقوا آمنوا, کیونکہ ایکچولی یہ والی ساؤنڈ تو ایگزٹ ہی نہیں کرتی. آپ کو کہیں پر بھی کوئی ایسا لین نہیں ملے گا جس لین کے بعد وہی لیٹر آ رہا ہو, یعنی چونکہ مشدد نہیں ہوتا نا, دو سملر لیٹرز آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو کوئی ایسا لین نہیں ملے گا جس کو آپ یوں پڑھیں اتقوا آمنوا, کیوں نہیں, بلکہ آپ کیسے پڑھیں گے اتقوا آمنوا, یہ ورڈ آتا ہے سورۃ الانعام میں اتقوا آمنوا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی الحی القیوم, تو یہاں پہ بھی آپ یا مشتدد کے اوپر نبر کریں گے, کیونکہ یہ ساؤنڈ لین میں ایگزٹ نہیں کرتی کہ آپ اسے پڑھیں الحی یا القیوم, تو آپ دیکھیں کہ یہ تشدید کا فرق نہیں ہے نا, اس لیے یہاں پر آپ سمپل مد لیٹر کو, سمپل لین لیٹر کو مشتدد مد لیٹر اور مشتدد لین لیٹر, ایکچولی پھر وہ مد اور لین تو نہیں رہتے, لیکن مشتدد واؤ اور مشتدد یا سے ڈسٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر آپ نبر کریں گے. اور یہ جو ٹرو نبر ہے یہ ہمیشہ موجود ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے فرسٹ جو سرکمسٹانس تھا نا وہ تو صرف باکس کرنے میں تھا, یہ والا جو نبر ہے یہ وقت کے علاوہ بھی موجود ہوگا. اگر آپ ان ورڈز میں سے کسی کے اوپر وقت کرتے ہیں پھر تو ڈیفینیٹلی نبر ہوگا ہی, لیکن اگر آپ وقت نہیں کریں تو بھی آپ یہاں پر نبر کر کے کریں. اوکے, اس کی ایگزامپل اس والے سرکمسٹانس کی ایگزامپل آپ کو بہت زیادہ نا سورۃ مریم میں ملیں گی, انشاءاللہ سورۃ مریم کی جو اینڈنگز ہیں وہ بہت زیادہ نبر کے اوپر ہیں. اینڈنگ سے مراد یہ کہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر, کیونکہ مشدد حرف کے اوپر تو نہیں آپ روتے ہوتے, جیسے حیا خوفیا شروقیا, تو بہت سارے ورڈ میں اب یہ اسٹاپنگ والا نبر نہیں ہے کیونکہ یہ لاسٹ لیٹر سے آپ نے نبر کرے, وہ تو الف ہے, اور بلکہ آپ اس سے پہلے نبر کریں, تو اس لیے یہ جو سیکنڈ سرکمسٹانس ہے یہ آپ کو بہت زیادہ وہاں پر ملے گا. جی آپ نکالی تھی اس میں ردمیٹک آیات کے اندر ہے, کوئی ایک بیچ میں سے مس ہوگی جس پہ نبر نہ ہو, ورنہ ساری ہی آیات کے اوپر نبر ہے, میں نکال کے آپ کو بتاتی ہوں. جی جیسے فرسٹ آیا ہے اسفو وکان, سورۃ البقرہ میں بھی یہ ورڈ ہے ذالک بما عفوا وکانوا یعتدون, تو یہاں پہ یہ ہوگا نمبر عفوا پر عفوا جو ہے یہ نمبر ہوگا. اور سورۃ مریم میں آپ دیکھیں زکریا, تو یہاں پہ آپ یا کے اوپر سٹاپ تو نہیں کرے رائٹ, جیسے یہ سیکنڈ سرکمسٹانس ہے زکریا خوفیا, یہ اس بات کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ یہ سیکنڈ ہے فرسٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ مشدد حرف پر رک نہیں رہے رائٹ. تو اس میں دیکھیں فورتھ آیا بھی شقیا ولیا رضیا سمیا عیسیا, ایکسپٹ آیا نمبر نائن کی اینڈنگ ڈفرینٹ ہے, اس میں بیچ میں بھی ورڈز آ رہے ہیں, دیکھیے آیا نمبر نائن کے بیچ میں ورڈ آ رہے ہیں قال ربكم هو علي هين, تو علي یا مشدد سے پہلے فتحہ ہے, هين یا مشدد سے پہلے فتحہ ہے, تو یہاں پہ نبر کریں گے. جی اس کی ڈیفینیشن ہے, یعنی اس کو آپ کیسے کہتے ہیں کہ سیکنڈ جو سرکمسٹانس ہے وہ واو مشدد سے پہلے ضمہ یا فتحہ اور یا مشدد سے پہلے فتحہ یا کسرہ, تو اگر آپ کو یہ کہیں پر مل جاتے ہیں تو پھر آپ نبر کر کے پڑھیں, ٹھیک ہے. سویا عشیا فوبیا سقیا, یہ دماغ سے آیات ہیں جن میں کہ لاسٹ میں آپ کو نبر مل رہا ہے سیکنڈ سرکمسٹانس میں, یا ساکن سے پہلے کچھا ہو نا تو وہ لین بنتا ہے, اور اگر کچھا ہو تو وہ مد بنتی ہے. اور واو مشدد سے پہلے بما یا فتحہ، کیونکہ واو ساکن سے پہلے اگر بما ہو تو وہ مد بنتی ہے اور اگر فتحہ ہو تو وہ لین بنتی ہے. اس کو آپ ایسے یاد رکھیں تو آپ کو یہ زیادہ آسانی سے یاد رہ جائے گا کہ جو لین کے سمبلز ہیں نا سائلنٹ سمبلز، اگر وہ مشدد آ رہے ہیں تو، اور اگر جو مد کے سمبلز ہیں وہ مشدد آ رہے ہیں تو لبر ہوگا. جیسے واو ساکن سے پہلے بما ہو رائٹ، تو واو مشدد سے پہلے بما ہوگا تو لبر آ جائے گا. اگر یا ساکن سے پہلے کسرا ہو تو وہ مد ہوتا، تو یا مشدد سے پہلے کسرا آ جائے گا تو وہ لبر ہوگا. اسی طرح سے لین کب ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے فتحہ، تو اگر واو مشدد سے پہلے فتحہ آ جائے گا تو لبر ہوگا. اور یا لین کب ہوتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے فتحہ، تو اگر یا مشدد سے پہلے فتحہ آ جائے گا تو وہ لبر ہوگا رائٹ. کیونکہ اس طرح سے یہ فتحہ کسرا یا دس میں آپ کا مکس ہو جائے گا. آپ اس کو اس کی ریزن، اس کی حکمت سے یاد رکھیں کہ ہم اس میں لبر کرتے کیوں ہیں. تو جب آپ کو وہ ریزن یاد ہوگی تو پھر آپ کو یہ حرکات یاد رکھنا مشکل نہیں لگے. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سٹینڈ کرتے ہیں. جی پوچھیں. میننگ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے یا مشدد سے تو مجھے نہیں پتا، لیکن نون مشدد سے، جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ سمپل نون بولتے ہیں اور پھر دیپ والا نون بولتے ہیں تو وہ نون مشدد تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا. اور عموماً جو تشدید آ رہی ہوتی ہے وہ امفسس کے لیے آ رہی ہوتی ہے، تو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں میننگ کے اوپر کچھ فرق پڑ رہا ہوتا ہے. اور جیسے اگر آپ نے گرامر میں پڑھا ہو تو وہ جو ہوتے ہیں نا فور لیٹر میک اپ ہوتا ہے، جیسے خط سینا وب وبا، اس کی تشدید جو ہے وہ بہت افیکٹ ڈالتی ہے. کہ جیسے سمپل قتل کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ناؤ لبر ٹھیک ہے، قتل کا جو سمپل ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نا قتل کرنا، اور جو قتل کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت بری طرح سے کہ آپ کسی کے پیسز کر کے تو وہ کریں، تو اس میں قتل یعنی تشدید آ رہی ہوتی ہے. تو تشدید لیٹرز پر معنی پر اثر انداز ہوتی ہے. آئی ایم ناٹ شیور یا مشدد اور وا مشدد پر کس طرح سے ہوتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اسکالرز جو ہیں وہ ان سب کو کہ ایون ہیوینیس اور لائٹنیس میں جو ایک بولنے سے ایک آپ کا ایمفسس آتا ہے، بالکل ایسے ہی تشدید میں بھی لیٹرز کو بولنے سے آپ کی یعنی جیسے وہ اثر بھی ہوتا ہے نا ایک، کیونکہ قرآن پاک کا تو ایک اثر ہے نا دل کے اوپر، وہ بھی بڑھتا ہے ان سب چیزوں کا. جی ہم نیکسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. نیکسٹ سرکمسٹانس کے اوپر جی نیکسٹ سرکمسٹانس ہے کہ جب کبھی آپ حمزہ کے اوپر وقف کریں اور حمزہ سے پہلے مد لیٹر یا لین لیٹر موجود ہو تو وہاں پہ لبر کیا جاتا ہے. اس کے اندر آپ کو کچھ باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. حمزہ آپ کا لاسٹ لیٹر ہوگا ٹھیک ہے، حمزہ آپ کا لاسٹ لیٹر ہوگا. نمبر ٹو، حمزہ ایسی حرکت کے ساتھ موجود ہونا چاہیے جس کو آپ ساکن کر سکیں ٹھیک ہے. اگر آپ حمزہ کو ساکن نہیں کر پا رہے نا اتنی وہاں لبر نہیں ہو سکتا. اچھا اب یہ تھوڑا سا دھیان دینے والی بات ہے، حمزہ کی کون کون سی حرکت کے ساتھ آپ حمزہ کو ساکن کر سکتے ہیں. چلیں آپ سے میں سوال کرتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ حمزہ کے پاس کون سی حرکت موجود ہو تو آپ اس کو ساکن نہیں کر سکتے. اس کا چھوٹا آنسر ہوگا، اگر حمزہ کے اوپر کون سی ایسی حرکت ہونی چاہیے تو آپ اس کو ساکن نہیں کر سکتے. یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. فتحتان، گڈ. فتحتان ایسی حرکت ہے جس کو آپ ساکن نہیں کر سکتے رائٹ. باقی تنوین کو آپ ساکن کر سکتے ہیں، سمپل حرکات کو بھی آپ ساکن کر دیتے ہیں. فتحہ ہو، کسرہ ہو، بما ہو تو بھی ساکن ہو جاتے، بما تان ہو، کسرہ تان ہو تو بھی ساکن ہو جاتا ہے حمزہ. مگر اگر حمزہ کے اوپر فتحہ تان ہے تو حمزہ ساکن نہیں ہوتا. جیسے وہ ورڈ آتا ہے نا سوا ان، جب آپ سوا ان کے اوپر اسٹاپ کرتے ہیں تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ مدر لینگویج کے رول کے اکارڈنگ آپ کیسے پڑھیں گے؟ سوا آ. اس لیے حمزہ لاسٹ میں موجود ہونا چاہیے. نمبر ٹو، حمزہ کے پاس فتحہ تان نہ ہو. ٹھیک ہے, تبھی آپ اس کو ساکن کر سکتے ہیں اور تبھی ہم نبر کریں گے. اگر فتحہ تھا نا پھر نبر نہیں کریں گے. اور تیسری بات کیا ہے وہ یہ کہ حمزہ سے پیچھے والا لیٹر کوئی بھی مد لیٹر یا لین لیٹر ہونا چاہیے, یعنی یا تو الف ہو مدیا یا واؤ مدیا یا یا مدیا اور یا پھر واؤ لین یا یا لین. ٹھیک ہے, اس صورت میں پھر ہم حمزہ کے اوپر جب رکیں گے تو ہم کیا کریں گے, نبر کر کے رکیں گے. جیسے یہ میرے پاس سورۃ مریم ہی کھلی ہوئی تھی اور اس میں مجھے ایک ورڈ نظر آ رہا تھا آئی نمبر 48 میں, آپ بھی نکال لیجیے تو آپ اس ورڈ کو دیکھ سکتے ہیں. 48 میں ورڈ ہے, پیج نمبر ہے 308. ٹھیک ہے, تو اس میں میں نے آپ کو تین پوائنٹس بتائے کہ تین باتیں آپ نے یاد رکھی ہیں. سب سے پہلے کہ حمزہ ورڈ کا لاسٹ لیٹر ہو. نمبر ٹو, حمزہ کے پاس کوئی بھی حرکہ ہو سکتی ہے مگر فتحہ کان نہیں, کیونکہ فتحہ کان کی صورت میں نا جب آپ اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو آپ اسے ساکن نہیں کر سکتے. حمزہ کو ساکن کریں گے تب نبر کی ضرورت ہوگی. نمبر تھری, حمزہ سے پہلا والا حرف, حمزہ سے پیچھے والا حرف کوئی بھی مد لیٹر یا لین لیٹر ہو. ٹھیک ہے, 308 پہ ہے سورۃ مریم آیا 48, اس میں ورڈ آ رہا ہے اللہ اکون بدعائی ربی شقیا. اگر آپ اس ورڈ کے اوپر رک جاتے ہیں بدعائی, تو یہاں پر دیکھیے ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں. لاسٹ لیٹر کیا ہے, لاسٹ لیٹر حمزہ ہے. حمزہ کے پاس کون سی حرکہ ہے, کسرہ, تو کسرہ کام نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو سیکنڈ جو بات ہے اس کو بھی ٹک کر دیتے. اور حمزہ سے پہلے کیا ہے, الف مدیا, الف پھر سیدھے بائے فتحہ, سو الف مدیا. یہاں پر جب آپ رکیں گے تو آپ کیا کریں گے, نبر کیسے رکیں گے, کیسے نبر کریں گے, بی دعا, ٹھیک ہے, بی دعا, تھوڑی سی آواز کو اوپر کر کے آپ نے پھر حمزہ کو ہٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ سمپل بھی جب آپ ہٹ کرتے نا تو حمزہ کے لیے جڑ کی ساؤنڈ آتی ہے. بی دعا فار ایگزامپل, آئی نو اٹس ناٹ رائٹ ٹو سے, لیکن اگر الف کو بیچ میں سے ہم امید کر دیں تو ہم اسے کیسے کریں گے, بی دعا, رائٹ. اور جب آپ حمزہ مت کے بعد اسٹاپ کریں تو آپ تھوڑا سا اس کو کھینچیں مت کریں اور پھر نبر کر کے اسٹاپ کریں, بی دعا یوں کر کے. اب یہاں پر کیوں ہم نبر کرتے ہیں, یہاں پہ نبر کی کیا ریزن ہے, یہاں پر اس لیے نبر کیا جاتا ہے کیونکہ جب آپ یوں کنٹینیوسلی پڑھے ہوتے ہیں نا اور پھر جب آپ اس ورڈ کے اوپر اسٹاپ کریں جیسے حمزہ کے اوپر, تو چونکہ اس سے پہلے مد یا لین لیٹر موجود ہے, رائٹ, نبر نبر کرنے سے پہلے آپ کا ماؤتھ یا تو بزی ہوگا مد لیٹر کو پروناؤنس کرنے میں یا بزی ہوگا لین لیٹر کو پروناؤنس کرنے میں. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے مد لیٹر کا جو مخرج ہے وہ بہت کلیئر نہیں ہے, وہ حقق نہیں ہے نا, رائٹ, مقدر مخرج ہے اس کا, الجوف ہے, تو وہ اسٹرانگ نہیں ہے. اسی طرح سے جو لین ہے اس کے اندر ایز ہے, اس کا مخرج تو محقق ہے, یعنی یا لین کا مخرج وسط اللسان ہے, واو لین کا مخرج شکرتان ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نرمی ہے, یعنی ایکسٹریم ایز ہے. اس ایز کی وجہ سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے یا تو جوف میں آپ کا ماؤتھ بزی ہے اور یا پھر اس ایز میں بزی ہے, تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا حمزہ کلیئر ہی نہیں ہوتا, یعنی الدعاء. تو اگر آپ اس کو سمپل ویو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا حمزہ کبھی بھی واضح نہیں ہوگا. اور کیوں واضح نہیں ہوگا, کیونکہ حمزہ سے پہلے یا تو آپ مقدر مخرج میں ہیں جو کہ ڈسٹنکٹ نہیں ہے اور وہ ویری ویک مخرج ہے, اور یا پھر آپ محقق مخرج میں تو ہیں لیکن لین کے اندر کوالٹی لین کی ہے, نرمی کی کوالٹی ہے, تو وہ اتنا نرم مخرج ہے کہ اس میں آپ کا جب منہ بزی ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کا حمزہ سکپ ہونے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے پھر آپ اس کو اسٹرانگ کر کے حمزہ کو یہاں پہ نبر کے ساتھ اسٹاپ کرتے ہیں. آپ نے عموماً قرآن سے سنا ہوگا کہ وہ جب اس طرح سے حمزہ کے اوپر اسٹاپ کرتے ہیں نا تو وہ پڑھتے ہیں, یعنی تھوڑا آواز کو اونچا کر کے, السماء اولیاء, اس طرح سے. تو یہاں پہ ایکچولی کیا ہے, نبر کے ساتھ ہم اسٹاپ کریں. جیسے ورڈ آتے ہیں نا لین کے ساتھ جیسے ورڈ آتے ہیں شہیدین, تو آپ کیسے پڑھتے ہیں شہیدین کو شہید. اب آپ دیکھیں کہ آپ محقق مخرج میں ہیں لیکن چونکہ وہ لین ہے نا بہت ایز کی طرف جا رہا ہے شہی, بہت نرمی کی طرف جا رہا ہے شہی, تو پھر آپ کو تھوڑا آواز کو اونچا کر کے حمزہ کو واضح کرنے کی ضرورت ہوگی. اس میں آپ دیکھ لیجیے جیسے آئے نمبر 67 میں سی سورہ میں ایک ورڈ آ رہا ہے شیئن. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا شیئن, جیسے اگر ورڈ ہے نا شیئن یا شیئن پھر تو آپ نبر کریں گے, اور اگر ورڈ ہے شیئن تو پھر آپ کیا کریں گے نبر نہیں کریں گے, پھر آپ مد لائبر کریں گے. پھر آپ کیسے کریں گے سمپل شیئن بغیر نبر کے. ایک ایگزامپل میں نے آپ کو میموری سے دی تھی وہ ایک سوا ان کی, تو اگر آپ وہاں رکھتے ہیں تو آپ کیسے پڑھیں گے سوا وہاں کبھی بغیر نبر کے پڑھیں گے. اور اس میں ضرور ہوم ورک کریں, ڈفرینٹ جو ایگزامپلز ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کریں اور پھر ریزن بھی ساتھ میں لکھیں. جب آپ ریزن کو ریپیٹ کریں گے نا ان شاء اللہ وہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گی. اگر ہم اس کو ریویو کریں تو ہم نے فرسٹ سرکمسٹانس میں کیا دیکھا کہ جب آپ مشدد حرف کے اوپر رکتے ہیں تو آپ نبر کر کے وقف کرتے ہیں سوائے نون نیند مشدد اور کلکلہ حرف مشدد کے. سرکمسٹانس میں ہم نے دیکھا کہ یہ وقف میں نہیں ہوتا, یہ ملا کر پڑھنے میں ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس واؤ مشدد ہو, ایسا واؤ مشدد جس سے پہلے بما یا ستھارا ہو, ایسی یا مشدد جس سے پہلے کسرا یا ستھارا ہو, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کو نبر, اس ورڈ کو نبر کر کے پڑھتے. اور اس میں بھی ایسا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اس کو سمپل مد اور لین سے ڈسٹنگ کرتے ہیں, تھوڑا اسٹرانگ کر کے پڑھتے ہیں سمپل مد اور لین سے ڈسٹنگ کرنے کے لیے. پھر تھرڈ میں ہم نے پڑھا کہ اگر ہم حمزہ کے اوپر وقف کرتے ہیں اور حمزہ سے پہلے مد لیٹر یا لین لیٹر موجود ہے تو حمزہ کے اوپر نبر کر کے وقف کیا جاتا ہے تاکہ حمزہ سکپ نہ ہو, تاکہ حمزہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے حمزہ مس ہو جائے. انشاءاللہ اس کو یہیں تک رکھتے ہیں, کوشش کریں کہ 5 ایگزامپل سب کی فائنڈ آؤٹ کریں. انشاءاللہ اب ہمارے 2 سرکمسٹانس رہ گئے ہیں, تو آئی ہوپ سو کہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے. اس کی ایگزامپل ہے یہ تھرڈ سرکمسٹانس میں آ جائے گی نا, کو ان پروبیبلی ورڈ ہوگا, اور پھر جب آپ اس کے اوپر ورک کرتے ہیں تو یہ ورڈ بن جائے گا کو. تو یہ حمزہ کے اوپر اسٹاف کی ایگزامپل ہے. بارک اللہ فیکم, انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک کرتے ہیں اس کو کنٹینیو مزید. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. جی سر, الحمد للہ آج ہمارا لیسن الحمد للہ ہندی نجات سبزوں کو مشکل تو نہیں تھا, سمجھنے میں آسانی ہے, بس تھوڑی سی پریکٹس کر لیں تو اس کی ادائیگی میں بھی آسانی ہو جائے گی. یس جی رائٹ, تو ان شاء اللہ ایک ریکیپ تک کر لیتے ہیں جو بھی ہم نے آج پڑھا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ نبر ہم کیسے کس چیز کو, یعنی اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. ظاہر ہے کہ ڈیفینیشن پتا ہوگی تو ہم لیٹر پر اپلائی کر سکیں گے. تو نبر کس چیز کو کہتے ہیں آپ اپنے نوٹس میں بھی ساتھ ساتھ دیکھ کے جواب دے سکتے ہیں. اسٹریس کرنا اور کیسے اسٹریس کرنا, کسی بھی حد کی آواز کو تھوڑا سا اٹھانا جو کہ باقی دوسرے آگے پیچھے جو لیٹرز ہیں ان سے فرق ہو. سچ کرنا، بلند کرنا، یس، آواز کو تھوڑا سا اٹھانا، اور ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ لیٹرز ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ مختلف سچویشن میں کچھ حروف ہیں کہ جن کے اوپر کیا جاتا ہے. پہلا آپ جو آپ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی مشتبہ حرف ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم وقف کر رہے ہوں گے سوائے کچھ ایکسیپشن کے، تو پھر ہم وہاں نظر کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے ڈبل لیٹر کی پریزنس کو بتائیں. آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ واؤ مشتد اور یا مشتد ان پر کب نظر کیا جائے. مشدد اور غیر مشدد کو سیپریٹ کرنا نظر ہے، بٹ ہر دفعہ مشدد نہیں ہوتا نا، کیونکہ آپ نے جو آج تیسری دفعہ تیسرا سرکمسٹانس پڑھا اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ساکن حرف ہے حمزہ، رائٹ، اس پر نظر کہہ رہا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے. تو مشدد اور غیر مشدد تو نہیں، لیکن ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے کسی بھی حرف کو واضح کرنے کے لیے آواز کو تھوڑا سا اٹھانا، اور جو کہ اس طرح اٹھانا کہ باقی دوسرے حروف سے وہ الگ بتا چلے. یس، تو آپ لوگ بتائیے نا کہ واؤ مشدد یا مشدد پر کب ہم نظر کرتے ہیں، جب ان دونوں سے پہلے ریسپیکٹلی واؤ مشدد سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو، اور یا مشدد سے پہلے زیر ہو یا پھر زبر ہو، رائٹ؟ جی ٹھیک، آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے نا یہ بات؟ ان سے پہلے مما یا فتحہ ہو، یعنی واؤ سے پہلے مما اور یا سے پہلے تو کسرہ ہو، یہ فتحہ دونوں میں سے نہیں ہے. ٹھیک، اچھا ایک اور چیز دل کے درجے کی ادائیگی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کہاں پر اسٹریس دیتے ہیں؟ جب آپ یا مشدد پر آتے ہیں تو وہاں پر آپ تھوڑا سا اور اسٹریس دیتے ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے. اور اس کی وجہ کیا ہے، یعنی واؤ مشدد اور یا مشدد پر ہی ہم کیوں یہاں نظر کر رہے ہیں اس طرح سے، کیا وجہ آپ کو یاد ہے؟ کیونکہ ترتیب میں لکھیں کیوں، اس لیے تو ہم باقی بھی حروف پر اس طرح سے ادا کرتے ہیں جو کہ بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان پر تو ہر مشدد حرف اگر کوئی بھی بیچ میں آئے تو ہم اس پر تو نہیں سٹریس کرتے، ان پر کیوں کرنا ہے؟ اسٹرانگ بنانے کے لیے، اس لیے کیونکہ جب واؤ سے پہلے پیش یا زبر ہوگی تو وہ ریسپیکٹیولی یا تو مد ہوگا پہلا لیٹر، کیونکہ مشدد کے نیچے دو حروف بن جاتے ہیں، تو پہلا ہے یا تو مد ہوگا یا پھر ہی نہیں، تو اور اسی طرح یا میں بھی. ٹھیک ہے، تو ایک کوشچن ہے کہ ایک چانس ہے کہ پھر ہم جب اگر لرننگ کے ساتھ ریڈ کریں گے تو پھر ہم اس واؤ مشدد یا مشدد کو ذرا لرننگ کے ساتھ پڑھ دیں گے یا اس کی آواز کو ذرا لمبا کر دیں گے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو یہ لرننگ سے بچنے کے لیے کہ تاکہ حرف اپنی جگہ صحیح سمجھ میں آئے، تو اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم یہاں نظر کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں جیسے کہ پہلی ایگزامپل ہمیں دی گئی تھی تو ہوا، رائٹ، اگر ہم اس کو جو کہ بہت ایک کامن ایگزامپل اور کامن مسٹیک بھی ہوتی ہے کیسے پڑھا جاتا ہے، جیسے ہوا رائٹ، تو اس میں آپ ہوا تھوڑا سا اسٹوڈینٹس لمبا کر جاتے ہیں، لیکن اس لمبا کرنے سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں لیکن ہم اسٹریس دیتے ہیں، بس نہ بھی کرنا تو بھی ان کو ربر کرنا ہے. جو آپ نے یہ واؤ مشدد اور یا مشدد پڑھے ان کو تو ظاہر ہے کہ پھر ہم ہر حال میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. جی ٹھیک، پھر اس کے بعد جو تیسرا آپ نے پڑھا ہے، تیسری سچویشن، اس میں کیا ہے کہ کون سا حرف پڑھا آپ نے کہ جس کو ساکن، یعنی کہ ساکن حالت میں جب ہوگا اور ہم اس پر وقف کر رہے ہوں گے تو پھر آپ اس پر نظر کرتے ہیں، وہ حرف کون سا ہے؟ حمزہ، رائٹ،
حمدہ کے اوپر ہم نظر کرتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی حمزہ کا خالی صرف ساکن ہونا تو کافی نہیں ہے بلکہ کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے یا کیا ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر یہ چیزیں بنتی اور ہم یہ اس پہ نظر کرتے ہیں کہ حمزہ سے پہلے مد حرف مد لیٹر ہو یا پھر لین کا حرف ہو؟ جی بالکل. اور یہاں پر جی پھر کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آئی؟ ریزن کیا بنا کیوں آپ کو نبض کرنا پڑتا؟ یعنی یہ حرف مد اور نیم لیٹر کی وجہ سے جب اس کے بعد حمزہ ہو اور اس حمزہ پر ہم رک رہے ہوں تو اس کو ہم ساکن بھی کرتے ہیں. جی اس لیے کیونکہ ایک تو ٹھیک ہے مقدر لیٹر اینڈ دوسری بات یہ بھی کہ وہ ہم لے لیتا ہے مد لیٹر کا یا دین لیٹر کا افیکٹ لے لیتا ہے بڑی نرمی سے ادا کر دیا جاتا ہے اور اس سے پھر اس کی وہ ایک اسٹرانگ آواز پھر چھپ سی جاتی ہے اور کم ہو جاتی ہے. تو آپ نے مد لیٹر کو واضح نہیں کرنا دین کو نہیں واضح کرنا بلکہ حمزہ کو واضح کرنا ہوتا ہے. اور ظاہر کہ جب بھی حمزہ پر کون سی حرکت ہوگی کہ جب آپ نبر کی سچویشن میں نہیں آتا چاہے آپ اس پہ وقف کر رہے ہوتے ہیں کون سی حرکت ہوتی ہے حمزہ کے اوپر؟ جب اس کے اوپر دو زبر ہو رائٹ دو زبر کے اوپر جب آپ وقت کرتے ہیں تو وہ ساکن ہونے رہتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک زبر کے اندر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. یا تو ریوائز کریں اور وہی جیسے کہ آپ کو سسٹر ہینا نے کہا کہ ایگزامپل فائنڈ آؤٹ کریں اس سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پھر یاد رہے گا. ان شاء اللہ یہ ہے کہ پھر ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں اینڈ نیکسٹ آپ کی بریک ہے 10 منٹس کی تو آپ تو اس کے لیے اپنی تیاری کر لیجیے ان شاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا ذا الحسنى يا خالقا وجمالا أنك أنت الأسماء من أنواعك سبحانا
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك للدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المدبر المقتدر الخبير
البصير.
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحكيم العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
ملك الملوك ملك الملك الأول الجميل
ملك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
الحكيم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحكيم البارئ الغني
خالق الخلايا لعبيدك يا خالق الخلايا لعبيدك لرزا وكل عالمنا الحسن يا ذا الأسماء
کہتی کل اس الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے تو ہم اپنی کلاس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارا بخاری کا سیشن آج کسی کو یاد ہے کہ کہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے؟ ہم حدیث نمبر میرے پاس 620 کچھ ماشاء اللہ وعلیکم اللہ علیکم. تو چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. دل کی گہرائیوں سے ہم درود پڑھتے ہیں تب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
صلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مختصر صحیح بخاری میں ہم نیا باب شروع کریں گے. کتاب الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ. مکہ اور مدینہ کی مساجد میں نماز پڑھنا. پیج نمبر ہے 409. ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس مسجد میں کیا اجر ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں. فصل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. كون كون في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى. حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصا. اچھا، یہ کس وجہ سے؟ قرب لینے کے لیے، عبادت سمجھ کر. یعنی آپ صرف ان تین مسجدوں کو ثواب کی نیت سے وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر کہیں جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک دنیا داری کا کام ہوگا. آپ ملیشیا گئے، کسی نے کہا یہاں دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، آپ چلے گئے، آپ کی خوشی ہے. آپ ترکی چلے گئے، انہوں نے کہا بلو ماسک دیکھنی ہے، دیکھ لیجیے، لیکن ثواب نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ پھر اگر بزرگوں کے مزارات پر اس نیت سے جانا کہ وہ خوش ہوں گے، ہماری مدد کریں گے، وسیلہ ان کو بنانا، اس طرح کا حدیث میں بالکل جائز نہیں ہے. لیکن ذہن میں یہ بھی رکھیے گا کہ مدینہ جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں بلکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت ہوگی. اسی طرح مکہ میں جاتے ہیں تو ہم حرم میں نماز پڑھنے کی نیت رکھیں گے. پھر اسی طرح اللہ آپ کو لے جاتا ہے اگر مسجد اقصی دکھانے تو وہاں بھی مسجد اقصی نیت میں رکھیں گے، ملک شام یا ارد گرد کی چیزوں سے پہلے. وانہو رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ فی مسجد ہذا خیر من الف صلاۃ فی ما سواہ الا المسجد الحرام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے سوا دیگر مساجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے. اب نوٹ کیا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے، جائے گا مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے، لیکن وہاں جا کر ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے روزے پہ یا ابو بکر اور عمر کے روزے پہ جا کر یعنی وہاں جاتا ہے، حاضر ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو بعض جگہ ہمارے کلچر میں 50,000 نمازوں کی جو بات ہے نا، مجھے تو اس میں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ بہت ہی احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اگر اللہ کی مسجد میں 1,00,000 ہے تو پھر نبی کی 50,000 تو ہونی چاہیے. وہ برابری نہ بھی کرے تو آدھے پہ لے آتے ہیں، حالانکہ اور کچھ روایتیں بھی ہیں تو وہ ضعیف ہیں. جس پہ زیادہ اتفاق ہے وہ 1,000، اور 1,000 تھوڑی ہوتی ہے. آپ سوچے ذرا، دو نفل پڑھیں یا 500 نفل پڑھیں، فرق ہے نا. تو لہٰذا وہ بھی بہت ہے، یہ مراد ہے. بات مسجد قبا، قبا کی مسجد کا کیا بیان ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کان لا یصلی فی الدحا الا فی یومین قومی یقدم بمکہ فإنہ کان یقدمہا دہن فیطوف ثم یصلی رکعتین خلف المقام و یوم یاتی مسجد قباء فإنہ کان یاتیہ کل سبت فإذا دخل المسجد کریہ ان یخرج منہ حتی یصلی فیہ قال وكان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا وكان يقول له انما اصنع كما رايت اصحابي يصنعون ولا امنع احدا ان صلى في اي ساعه شاء من ليل او نهار غير ان لا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. طبیل روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ نماز چاس دو دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں نہ پڑھتے. ایک جب مکہ مکرمہ آتے تو ضرور پڑھتے کیونکہ وہ مکہ میں چاس ہی کے وقت آتے تھے, طواف کرتے, پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھتے, اور دوسرے جس دن قبا جاتے اس دن بھی نماز چاس پڑھتے تھے. وہ ہر ہفتے مسجد قبا جاتے, جب مسجد میں داخل ہوتے تو نماز پڑھے بغیر وہاں سے نکلنے کو برا خیال کرتے. ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل جایا کرتے تھے, اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں اس طرح کرتا ہوں جیسا کہ میں نے اپنے دوستوں کو کرتے دیکھا ہے, اور میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ دن یا رات میں جب چاہے نماز پڑھے. ہاں قصدن یعنی ارادتن سورج نکلنے یا غروب ہوتے وقت نماز نہ پڑھے. کیا پتہ چلا کہ بعض اعمال خیر کی ادائیگی کے لیے کسی دن کو متعین کرنا اور پھر اس پر ہمیشگی کرنا جائز ہے. اب یہ ان کا عمل ہے, یعنی اسے یہ نہیں مراد کہ صرف دو دن ہی چاش پڑھنی چاہیے. ابن عمر نے اپنے لیے رکھا ہوا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ تہجد نہیں پڑھتے تو آپ کہتے ہیں چلو ہفتے میں ایک دن پڑھوں گی, مثال ہے ویکینڈ پہ پڑھ لوں گی, چلے جمعہ رات کو پڑھ لوں گی, جمعہ کو کوئی بھی دن بغیر اس کے سوچے. ہاں صرف جمعہ کا دن نہ رکھے, یہ سوچتے کہ چلے جمعہ کا دن برکت والا تو کر سکتے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر فضل ما بین القبر والمنبر, مسجد نبوی میں قبر اور منبر کے درمیان مقام کی فضیلت, کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریاض الجنہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ و ممبری علی حوضی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا. پوری زمین پر یہ فضیلت کسی اور خطے کو حاصل نہیں ہے. حقیقت میں یہ حصہ جنت کا حصہ ہے, اور عالم آخرت میں اسے جنت کا حصہ بنایا جائے گا. کیسے ہوگا بلّہ کو پتا, مجھے آپ کو کیا لگے کہ اس جگہ پہ کیا ہونا ہے. چونکہ آپ اپنے گھر میں ادھر ہی مدفون ہیں, اس لیے امام بخاری نے اس حدیث پر قبر اور ممبر کے درمیانی حصے کی فضیلت کا باب بیان کیا, تو کیا پتا چلتا ہے کہ وہاں جا کر فیلنگ بھی آتی ہے. آپ کا تو سبز رنگ کے کارپیٹ ہیں, باقی جگہ ریڈ ہے, تو ادھر جس نے نماز پڑھ لی وہ سوکے جنت میں. تو میں تو جب اس دفعہ گئی لاسٹ ٹائم جب بھی, تو میں نے یہی کہا کہ اللہ اگر آج ادھر ہوں تو پھر جنت میں بھی لے جانا. آج بھی تو ہی لایا, اور جتنی اس نے آسانی کی تھی بندہ سوچ نہیں سکتا. تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ پھر ایک دن جنت میں بھی لے جائے گا, اور اللہ لے جائے. اب اگلا باب بھی شروع کرتے ہیں, کتاب العمل فی الصلاۃ, نماز میں کوئی کام کرنے کا بیان. یعنی آپ کیا نماز کے دوران کوئی کام کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے دوران تو بہت سارے کر لیتے ہیں, کلاس کے دوران تو ہم کرتے ہی کام ہیں اکثر, تو کیا نماز کے دوران بھی کچھ کام کر سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. پہلا باب کے ما ینہا من الکلام فی الصلاۃ, نماز میں کلام کا ممنوع ہونا. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال کنا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في صلاتي شغلا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے حالانکہ آپ نماز میں ہوتے, اور آپ ہمیں جواب بھی دیا کرتے تھے, لیکن نجاشی کے پاس سے لوٹ کر آنے کے بعد ہم نے آپ کو نماز میں سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا, اور فراغت کے بعد فرمایا کہ نماز میں مصروفیت ہوا کرتی ہے. پہلے اجازت تھی کلام کی، بعد میں ختم ہو گئی، تو صحابہ پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی شاید ہم سے ناراض ہیں، تو آپ نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں رہی، کیونکہ نماز میں تو اللہ سے بات کرتا ہے نا، جب مناجات ہیں اور اللہ کی یاد میں بندہ ڈوبا ہوتا ہے، تو اتنی زیادہ ڈوب کے نماز پڑھنی چاہیے کہ دوسروں کو سلام کرنے کا موقع ہی نہ ملے، ٹھیک ہے؟ تو نماز میں سلام یا کوئی بات یا کلام نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ وفی روایت عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال کان احدنا یکلم صاحبہ فی الصلاۃ حتی نزلت حافظ علی الصلوات، آخر تک فامرنا بالسکوت. اب یہاں دیکھیے پہلے کا عمل ہے کہ جب شروع کا حکم تھا تو کیا تھا، زید بن ارقم سے ایک روایت ہے کہ فرمایا ہم نماز میں ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے تھے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ، پھر ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. تو کیا پتہ چلا نماز میں کسی قسم کی بات نہیں کی جا سکتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے. پھر نماز میں کیا ایک اور کام کیا جائے، کھلی جگہوں پہ نماز ہوتی تھی، مدینہ کی مسجد ویسے خالی تھی، کنکریاں تھی باہر، اب کوئی نماز میں کنکریوں سے کھیلنے لگ جائے یا چبھ رہی ہے ہٹائے تو کیا حکم ہے؟ مسح الحسی فی الصلاۃ، نماز میں کنکریاں ہٹانا. عن معیقیب رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الرجل یسوّد تراب حیث یسجد قال ان کنت فاعلا فواحدتا. حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اس شخص سے جو سجدے کی جگہ مٹی ہموار کر رہا تھا یہ فرمایا کہ اگر تم یہ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایک دفعہ سے زیادہ نہ کرو. لگا کہ کنکری چبھ رہی ہے تو ہلکے سے آسے کر لو، اب یہ نہ ہو کہ بس اسی کام میں مشغول ہو جاؤ اور نماز کی طرف توجہ نہ ہو جائے، کیونکہ ایسا کرنا توجہ کو ہٹاتا ہے اور انسان اللہ کی رحمت سے پھر دور ہو جاتا ہے. پھر اگلا حکم کیا ہے، ان فلتت دابت فی الصلاۃ، اگر کسی کا بحالت نماز جانور بھاگ جائے تو کیا کرے. عن ابي برزت الاسلمي رضي الله عنه صلى يوما في غزوتي ولجام دابتي بيده فجالت الدابت تنازيه وجال يتبعها فقيل له في ذلك فقال اني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات او سبع غزوات وثمان فشهدت تيسيره واني احب الي من ان ادا ان اداها ترجع الى ما اللي فيها فيشق علي. حضرت ابو برزہ السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کسی جنگ میں سواری کی لگام ہاتھ میں لے کر نماز پڑھی، سواری شوخی کرنے لگی تو آپ اس کے پیچھے ہو لیے. جب ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 6, 7 یا 8 بار جہاد میں رہا ہوں اور میں نے آپ کی آسان روی اور سہولت پسندی دیکھی ہے، اس لیے مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنی سواری کے ہمراہ رہوں اس بات سے زیادہ کہ میں اسے چھوڑ دیتا اور وہ اپنے استبل میں چلی جاتی پھر مجھے تکلیف ہوتی. اس میں 2-3 باتیں، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ صحابی اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہوں، تو ابو برزہ کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت انسان اپنی تعریف کر سکتا ہے شرط یہ کہ فخر نہ ہو. دوسری بات، اس حدیث میں تو جانور کی بات ہے نا، اب بچہ ماں کے پاس ہے، ماں اس کو دیکھتی کھیلتا ہے، نماز کی طرح ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ بچہ کسی نقصان دہ چیز کو تھامنے لگا ہے یا ادھر نہ ہو نہ گرے نا، تو بغیر کلام کیے قبلہ رخ رہے ہوئے وہاں سے ہٹ کر اس کو پکڑا جا سکتا ہے. کوئی بھی ایسا کام جو کرنے کی مجبوری ہو جائے تو اس میں کلام نہ کریں تو نماز میں اتنی حرکت کی اجازت ہوتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا ذکرت حدیث الخسوف، جو پیچھے گزر بھی گئی ہے، وقال فی ہذہ روایت بعد قولہ لقد رأیت النار یختم بعدها بعدا ورأیت فیها عمر بن لخی وهو الذی سیب السوائب. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سورج گرہن کی حدیث بیان کی جو پہلے گزری ہے 526 میں، پھر اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو توڑے جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں عمر بن لحی کو دیکھا، یہ وہ شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانوروں کو آزاد کرنے کی رسم ڈالی تھی. آپ کو یاد ہے وہ حدیث کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہوئے اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے ہوئے تھے اور ایسے لگا کہ آپ کو چسکیں گے، تو بعد میں آپ نے کہا کہ جنت کا مجھے انگور دکھایا گیا تھا تو میں وہ لینے لگا، پھر آپ ایک دفعہ پیچھے ہٹے تو آپ نے کہا کہ جہنم کا ایک ہولناک منظر مجھے دکھایا گیا تو میں پیچھے ہٹا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی سی حرکت کرنے سے آگے پیچھے کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. اور یہ جو عمر بن لوہی کی بات پڑھتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شخص ایک بت لے کر آیا تھا نا شام سے، اور وہاں سے پھر بت پرستی شروع ہوئی اور اس نے حبل نام کا بت رکھا. تو آج بھی جو لوگ باہر کے ملکوں میں جا کر تصویریں اور اسٹیچوز لا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں جہنم میں یہ گھوم رہا اپنی انتڑیوں کے گرد. تو کبھی بھی کسی عمل کو جو اللہ کو پسند نہیں ہے چھوٹا نہیں جاننا چاہیے. کیا بڑی بات ہے کہ اسی کی وجہ سے ایک غلط رسم شروع ہو جائے. پھر کیا سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے اگر کوئی نماز پڑھنے والے کو کرے؟ لا يرد السلام فی الصلاۃ، نماز میں سلام کا جواب زبان سے نہیں دینا چاہیے. دلیل: عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت فانطلقت ثم رجعت وقد قضیتها فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمت علیہ فلم يرد علی فوقع فی قلبی ما اللہ اعلم به فقلت فی نفسی لعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجد علی انی ابتعت ثم سلمت علیہ فلم يرد علی فوقع فی قلبی اشد من المرۃ الاولی ثم سلمت علیہ فرد علی فقال انما منعنی ان ارد علیک انی کنت اصلی وکان علی راحلتہ متوجہ الی غیر القبلۃ. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، چنانچہ میں گیا اور وہ کام کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے جواب نہ دیا، جس سے میرا دل اتنا رنجیدہ ہوا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے. میں نے اپنے دل میں کہا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس لیے ناراض ہیں کہ میں دیر سے لوٹا ہوں. چنانچہ دیکھیے انہوں نے اپنی طرف نسبت لی نا. کبھی بھی کسی کی ناراضگی کو اس کے مزاج پہ نہیں لینا چاہیے کہ ان کا تو مزاج ایسا ہے، بلکہ اپنی غلطی سوچی کہ شاید میں نے کوئی غلطی کر دی ہے اور یہ عاجزی کی علامت ہے. چنانچہ میں نے پھر سلام کیا تو آپ نے پھر جواب نہ دیا، اب تو میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ رنج ہوا. میں نے پھر سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں تجھے سلام کا جواب نہ دے سکا. اس وقت آپ سواری پر تھے جس کا رخ قبلے کی طرف نہ تھا، اس لیے میں تمیز نہ کر سکا کہ آپ نماز میں ہیں یا نہیں. اس سے ایک تو پتہ چلا کہ سواری پہ نماز ہو سکتی ہے اور نفل نماز تھی، قبلے کے بغیر تھی. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں تھا کہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے دیا تھا لیکن حضرت جابر اس کو سمجھے نہیں، اسی لیے وہ پریشان ہوئے. اور اس میں آپ حضرت جابر کی آپ کے ساتھ محبت بھی دکھ رہی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے صرف اتنی دیر. نفل میں کتنا کو وقت لگا ہوگا کہ اتنی دیر بھی صرف نبی صلی اللہ میرے سلام کا جواب نہ دیں. الحذر فی الصلاۃ، نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال نہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الرجل مختصرا. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا. کیوں؟ تکبر ہے. آپ جہاں ہاتھ کھڑا کر کے کھڑے ہوں کسی کے سامنے تو ایک تو تکبر ہے، دوسری بات ہے یہود ایسا کرتے تھے اور ابلیس کو بھی زمین سے جو اتارا گیا تھا تکبر کی وجہ سے اتارا گیا تھا. اور بعض جگاتے کہ اہل جہنم آرام کے وقت ایسا کیا کریں گے، اس لیے دوران نماز ایسا کرنا منع ہے. تو آپ دیکھیے چند امور تھے جو نماز کے دوران نہیں کر سکتے. اگر باقی چیزوں کو بھی ساتھ ملا لیں، کھانا نہیں کھا سکتے، کوئی چیز کھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بات نہیں کر سکتے، پھر آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آسمان کی طرف کوئی نماز کے دوران دیکھے تو وہ ڈر ہے کہ اس کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو بچنا چاہیے. اور بیکار اور چیزوں کو سوچنا، توجہ جانی، یا داڑھی کے بالوں سے کھیلنا، یا ادھر ادھر دیکھنا، پیچھے مڑنا، آگے تھوکنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے. تو یہاں اتنے کافی ہے، رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہم نے اپنا حدیث کا سیشن کمپلیٹ کیا. بہت ہی چھوٹا سا لیکن بہت ہی انفارمیٹیو الحمد للہ ہے نا. ویسے ہے نا تو چلے آپ لوگ ری کیپ کے لیے ریڈی ہیں تو ہم کو ایک ری کیپ کرتے ہیں. ہم نے اسٹارٹ کیا حدیث نمبر 620 سے. تو اچھا کون سی پھر دیکھنے سے آپ کو کیا پتا چلا جہاں ثواب کی نیت سے ہم جا سکتے ہیں جن تین مسجد ہے نا کون کون سی ہیں وہ اگر ہم ان کو وزٹ کرنے جائیں وہاں پہ نماز ثواب کی نیت سے تو کون کون سی ہیں؟ مسجد حرم ٹھیک ہے, مسجد نبوی اور تیسری کون سی ہے؟ مسجد اقصی. الحمدللہ. تو باقی جگہوں پہ ہم جائیں گے لیکن وہ یہ کہ سفر کرنے کا تو اللہ نے کہا ہے کہ جائیں دیکھیں لیکن اس نیت سے نہیں کہ وہاں جانے کا ہمیں ثواب ہوگا. ٹھیک ہے نا, جیسا ہمیں پتا ہے کہ حرم میں نمازیں پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کا ہے نا, 100,000 نمازیں. پھر ابھی اگلی حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ مسجد نبوی میں کتنی ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے, 1,000 نمازوں کے برابر ہے نا. تو اگر وہی پہلی والی حدیث کو دیکھیں تو پھر دوسری مساجد میں جانا تو ٹھیک ہے لیکن پھر وہاں تو کوئی بھی جواز نہیں ملتا جو مزاروں پہ جاتے ہیں ثواب کی نیت سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اگر ہمیں اس بات کی سمجھ ہے تو ہم دوسروں کو بھی اس چیز کا بتا سکیں نا کہ لوگ دیکھیں کہیں کہاں کہاں پہ جاتے ہیں, کئی جگہ ایسی ہیں ثواب کی نیت سے جاتے ہیں نا, مزار ہے جہاں پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ ساری بدعات ہے نا, شرک ہے ہم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے پہنچا سکیں نا. آمین. تو یہ کہ جب وہاں جاتے ہیں کتنی زیادہ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ آج کل تو بہت سارے آپ کے بھی فرینڈز ریلیٹیوز گئے ہوں گے نا, اور وہ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ پھر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں زیارتوں پہ گئے ہوئے. جائیں ضرور جائیں لیکن وہ یہ ایک تو یہ کہ امتحان ہے نا ہمارا کہ انٹرنیٹ وہاں پہ بھی ہم انہیں باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور ان کاموں میں سبحان اللہ یا شاپنگ کے چکروں میں کئی لوگ حرم میں یا مسجد نبوی میں نماز کو اپنی کھو دیتے ہیں نا. تو وہ کتنی افسوس کی بات ہے نا کہ کتنا دیکھیں, ایک اگر آپ نے نماز پڑھی وہاں پہ تو 100,000 نمازیں, اور مسجد نبوی میں پڑھی تو 1,000 نمازیں. تو آپ اس کو ادھر ادھر کے ٹائم میں ضائع کریں تو کتنا زیادہ آپ ضائع کریں, اپنا نقصان کریں نا. وہاں پہ جاتے ہوئے بھی ہم اس چیز سے محروم رہیں کہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں دونوں مساجد میں, اس ٹائم پہ ہم جائیں تو دکھ کی بات ہے نا. تو اس لیے کہ ان کو علم نہیں ہے اس کا شاید. تو یہ بھی ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم چھوٹے سے ایک خوبصورت اس کو حدیث کو لکھ کے ہم پہنچا سکتے ہیں نا, بتا سکتے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تو ٹھیک تھے. اچھا پھر آگے جو حدیث نمبر ہم نے 622 دیکھی, بالکل اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں بس جہاں ہم جائیں ضرور وزٹ کریں لیکن عبرت لیں ان چیزوں سے ہے نا. تو جو چیز مین مقصد ہے اس کو نہ ہم بھولیں اپنے نا. تو یہ دکھ ہوتا ہے, واقعی آپ صحیح کہیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ جب بچے ہو, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے پاس وہی سنی سنائی باتیں ہیں, ڈائریکٹ سورس سے علم کی کمی ہے نا, تو اسی وجہ سے وہ کرتے ہیں. ورنہ ہو نہیں سکتا کہ جب آپ کو علم ہو تو پھر آپ اس کو ناؤ پہ عمل کریں نا, کیونکہ علم تو پھر عمل کو آواز دیتا ہے نا جو صحیح علم ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر ہم نے دیکھا آگے کہ اگر جیسے کوئی ہم نفل عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کسی دن کو مخصوص کر سکتے ہیں. حدیث نمبر جو ہم نے 622 پہ اپنی نفل عبادت ہے کیا جا سکتا ہے نا, اس کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ انڈیویجلی پھر اس کو وہ نہ بنائیں کہ اس کو لوگوں کو بھی بلا کے یا لوگوں کو بتائیں, یہ نہ کریں. انڈیویجلی ہم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس کو وہ پھر ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہ بنائیں. وہ تو وہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا نا, ہم خود سے اپنے لیے اپنے ذاتی عمل کے لیے کر سکتے ہیں لیکن اس کو پھر وہ نہیں بنانا ہم نے, ادر وائز وہ بدعا بن جائے گی نا. ٹھیک ہے, جیسے کہ کچھ لوگ کے صلوات التسبیح ہے جو میں کو ہی پڑھنی ہے اور سب نے مل کے پڑھنی ہے نا. نفل جو عبادت ہے وہ تو انڈیویجلی اس کا زیادہ نا, زیادہ دن اس کو اکٹھے ہو کے کیا جائے, اس کو کوئی ہمیں ملتی نہیں ہے اس کی ہے نا. اور پھر اس حدیث سے ایک اور بات پتا چلی کہ اگر مسجد میں جائیں
تو وہاں پہ ہم تحیات المسجد کے دو نفل ضرور پڑھے نا, ہم نے دیکھا کہ اچھا نہیں لگتا تھا ان کو کہ وہ وہاں سے نماز پڑھے تو نکلے, تو یہ بھی بہت ہی جو بات ہے نا لوگوں کو بتانے کی, جیسے عید کی کوئی پارٹی ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے تو کچھ لوگ آ کے وہاں کچھ پڑھتے نہیں, نماز کا ٹائم نہیں ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں نا, صرف دو اوقات ایسے ہیں جہاں پہ بتایا گیا کہ نماز نہیں ہم پڑھیں گے, وہ کون کون سے ہیں, کون کون سے, اسی حدیث میں آپ کو پتا چلا نا دو ٹائم جس پہ منع کیا گیا کہ ہم نہ پڑھیں اس میں نماز, باقی ہم کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں نا, اسپیشلی مسجد میں جائیں تو ہم تحیات المسجد پڑھیں نا, سورج کے غروب ہونے اور نکل, ٹھیک ہے نا, اور طلوع کا وقت ہے جو, ٹھیک ہے, یہ اس وقت منع کیا گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر یہ ریاض الجنہ کی ہم نے جو اگلے والا تھا کہ اس کی ہم نے پڑھی, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے نا کہ ہم وہاں جا کے نماز پڑھ سکیں, کہ جو جتنا سا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اس کا موقع دے, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے کی توفیق دے, آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے ان کو قبول کرے, گئی تھی الحمد للہ جو گئے ہیں الحمد للہ, جو نہیں گئے اللہ ان کو لے کے جو گئے تو ہم کو دوبارہ بار بار بلایا وہاں پہ نا, آمین. تو اگلا دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 624. سبحان اللہ, کبھی ایک تازہ جی گئی تھی نا لاسٹ ٹائم ٹرپ لے کے گئی تھی, بالکل, تو ان لوگوں نے ماشاء اللہ جو تھے بلیس پیپل جو ان کے ساتھ تھے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ درجۂ سعادت کہ بس نیت اچھی رکھیں گے تو ان شاء اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کام کریں گے, نیت کرنے کی بات ہے. لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا تھا نا ٹرپ, وہاں پہ کئی احادیث تو استاد جی نے پڑھائی, وہاں بیٹھ کے پڑھائی سبحان اللہ, کچھ لوگوں نے لائیو کلاس لی ہوگی ہوں, تو اچھا چلے آگے دیکھتے ہیں 624 میں کہ نماز میں جو جو کام بنا ہے, کہ نماز میں ہم کلام کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے نا, اور اس نماز کی حالت میں پھر آگے ہم نے دیکھا کہ جو ہے کوئی حرکت کی جا سکتی ہے نماز کے دوران, کر سکتے ہیں نا, لیکن غیر ضروری نہیں, تو بار بار نہیں اس کو کرنا, ضرورت کے تحت کی جا سکتی ہے نا, جیسے تاکہ نیچے پتھر آ گئے, ایبسولیٹلی نیسیسری اگر تو مجبوری میں ہم کر سکتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے نا, لیکن ان نیسیسریلی ہمیں نہیں اسے اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ اس سے خوشو خدو نہیں نا رہتا اپنے نماز میں, ٹھیک ہے. اور پھر جیسے ہم نے دیکھا کہ جیسے بچہ ہے کوئی, ہم نے یہ دیکھا اس میں کہ سواری تھی تو صحابی ان کے پیچھے چل پڑے, تو اسی طرح بچے کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے, جب ماں بچے کو لے کے پڑھی ہے نماز تو اس کو اٹھا سکتے ہیں نا, لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایک تو کچھ کنڈیشن ہے کہ کلام بھی کرنا اور کوشش کریں کہ آپ کا قبلہ رخ رہ کے اس کو کر سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, اس سے نماز انشاءاللہ باطل نہیں ہوتی. اور پھر اسلام کا جواب دینے کا کیا پتا چلا کہ دینا چاہیے نہیں نا, تو یہ بھی ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس چیز کو اس کے لیے کہ وہی بات اگین کہ خوشبو ہمارا نہیں رہے گا, پھر کمر پہ ہاتھ رکھنے سے کیوں منع کیا گیا کہ نماز میں, کیونکہ یہ قبر کی علامت ہے, ٹھیک ہے, قبر ہے, ٹھیک ہے, اس سے منع کیا گیا. اور کیا کیا چیزیں دیکھیں آپ نے اس سے کہ کیا کیا چیزیں نہیں کر سکتے نا, کہ نفل نماز جو ہے وہ ہم سواری پہ پڑھ سکتے ہیں, قبر کے نام سے پڑھ سکتے ہیں, اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے نہیں نا, الحمد للہ یہ بھی ہمارے لیے آسانی. اور فرض نماز کیا ہم پڑھ سکتے ہیں سواری پہ, نہیں نا, اس کے لیے ہمیں اکثر امکان کوشش کرنی ہے کہ اس کو روکیں اور قبلہ متعین کریں اور پھر پڑھیں اس کو نا, ٹھیک ہے. اور پلین پہ بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جا کے ان کے کچن میں ان سے اجازت لے کے کر سکتے ہیں, لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہم پڑھ لیں گے نا, سادہ جی نے ہمیں بتایا تھا فیسنگ قبلہ فیسنگ کو فرض, اچھا ٹھیک ہے, اور اگر ہے لیکن اگر نہیں ہے ہمیں جہاز میں اس طرح کی, تو پھر ہمیں یہ بھی بتایا تھا نا تازہ دن میں کہ پھر ہم پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر وہاں پہ پڑھ لیں ہم پر سماج کو, جیسے بھی اگر بیٹھ کے بھی اس کو بعد میں ہم کوشش کریں کہ پھر اس سے ادا کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والے نا,
مجبوری اگر نہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ پھر اسی پہ اللہ نور تھا نا کہ دین میں ہمارے ہونی ہے مشکل ہے تو الحمدللہ کسی طرح آسمان کی طرف ہی دیکھنا ہے نا کہ کتنی بڑی وعید ہے کہ اس کی آنکھیں اچھر لی جائیں بالکل فرض قبلہ کے لیے ضروری ہے تو الحمدللہ ہمارا یہی کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر آپ سب کے پارٹیسپیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اس کو بہترین اجر دنیا اور آخرت میں دے آمین تو ابھی ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے اصلاح القلوب کا ہم نے خوف اور خشیت کا شروع کیا ہوا تھا نا اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آج تو اسٹارٹ کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اب اس کے بعد آخری خوف جو بالکل نہیں ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ وہ خوف جو بندے کو نیکیاں کرنے سے ہی روک دے آپ کہیں گے یہ بھی تو خوف ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے بعض لوگ اللہ کی طرف سے دی گئی دھمکی کی شدت اور اللہ کے عذاب جہنم کی ہولناکی اور ان کے عذاب کی سختی سن کر مایوسی اور دل شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے دل میں یہ ہوا بٹھا لیتے ہیں کہ اب چاہے جتنے بھی نیک اعمال کر ڈالیں جہنم کے عذاب سے نجات ملنا مشکل ہے ہوا خوف بھی کہتے ہیں بیسیکلی اس مایوسی کا شکار ہو کر وہ عمل صالح کرنا ترک کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے بقول اب اعمال صالح کی انجام دہی سے کیا فائدہ آپ نے سنا ایسے لوگوں سے ہم نے تو بخشی نہیں جانا جو کر لو کہ جنت میں ہم نے کہاں جانا ہے چلو ادھر ہی مستی کر لو جس کو جہنم کی شدت کا پتہ چل جائے کیا وہ یہ بات بول سکتا کہ چلو آگ بھی جانے یہاں انجوائے کر لیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو پتا ہے کہ کل صبح اٹھتے ہی کسی نے مجھے جلا دینا ہے تو کہتے چلو آج میں ذرا موج مستی کروں اس کا تو دل دھڑکنے لگے گا کہ کل ہوگا کیا کل کے اندیشوں میں اس کی آج کا سارا سکون ختم ہوگا تو یہ جو لوگوں کا خوف ہے نا کہ نہ ہم اس کو سمجھیں بس عمل چھوڑ دیں یہ برا خوف ہے اور اسی کے اوپر آج بہت کچھ بولا جاتا ہے آپ لوگوں کو روحانی تعلیمات کے نام پہ بعض دفعہ ایسے ہی خوف دیتے ہیں بس کچھ نہیں ہوگا تمہاری نمازوں سے کچھ نہیں ہوگا اور آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ جو رابعہ بصری کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک دن اٹھی اور پانی لیا اور کہا کہ میں جہنم کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور برف لے کے جنت کو ٹھنڈا کر دوں کیوں کہ تم جہنم سے بچنے اور جنت کی آس میں تو نیکیاں کرتے ہو بس تم اللہ کی محبت میں کرو جنت جہنم بعد کی بات ہے یہ سب اسی قسم کے کھیل ہیں یہ میں تو مانتی نہیں کہ ایسا کال ہوگا ان کا اگر ہے بھی تو یہ درست نہیں ہے ایسا خوف جو آپ کو عمل سے دور کر دے حد سے زیادہ ڈرا دے بیکار بنا دے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے منہ پھیرنے پر آمادہ کر دے یہ نہ عقلن ٹھیک ہے نہ شرن ٹھیک ہے اور ایسا خوف عموماً ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو بس اپنے من پسند طریقوں سے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور یہ حرام ہے علماء کرام اس کو حرام قرار دیتے ہیں شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے نہ یہ خوف مطلوب ہے نہ مقصود ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو معاملات دیے دین کو سیکھنے کے صحابہ میں ایسا خوف ہوتا تو بیٹھے رہتے دیکھیے کبھی صحابہ کی زندگی پڑھ کے تو دیکھیں ابھی انشاءاللہ اس سیریز کے بعد ہم اگلا ٹاپک صحابہ کی شروع کریں گے یہ کورس کے بعد لیکن آپ فیل کریں گے کہ صحابہ میں عمل تھا حرکت تھی اللہ کے نبی میں خوف تھا لیکن حرکت والا خوف تھا ہمارا خوف ہمیں آرام سے بٹھا دیتا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پھر خوف کا اعلیٰ مقام یعنی حرام چیزوں کی طرف پڑھنے والا یعنی جب میں سب سے پہلے پڑھا خوف واجب بتا کرے کہ ہم حرام کو تو اپنی زندگی میں جگہ ہی نہ دیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری چیزوں کو بھی لیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر اللہ کا خوف آئے گا تو ملے گا کیا تو 13 فوائد اور ثمرات ہیں ہمارے پاس جس کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ آپ تو سوچتے ہیں کہ اللہ کا خوف رکھنے سے زندگی عزیز ہے لوگوں سے پوچھے نا اللہ کا خوف زندگی بور اللہ کا خوف خواہشیں ختم لوگ یہی سوچتے ہیں اللہ کا خوف ہے کچھ کر ہی نہیں سکتے یہاں تو آپ دیکھیے اتنے فوائد ہیں اور ہر وہی بات ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں پہ فرض کیا اس کے دنیا میں بھی فوائد ہوتے اور آخرت میں بھی ملیں گے خوف الہی بھی عبادت ہے تو خوف الہی کے نتیجے میں دنیا میں بھی فوائد ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے اور انسانی کمزوری ہے کہ جب اس کو کسی چیز کا فائدہ نظر آتا ہے تو اس کو پانے میں وہ زیادہ کوشش کرتا ہے تو ہم پھر اس کو اپنے لیے سوچیں گے کہ کیا میں واقعی اس کو پانے کی کوشش کروں گی اور کرتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ بندے کا اخلاص کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے جس دن سے یہ سیریز شروع ہوئی آپ اخلاص کے بارے میں سن رہے ہیں. پہلے دن کا لیکچر مس ہوا تھا, اس کو ریکارڈنگ سے جا کے سن لیں. اخلاص اتنی بڑی دولت ہے. تو جب خوف آتا ہے نا تو اخلاص پیدا ہوتا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ خوف لیڈس ٹو اخلاص. جتنا اللہ کا خوف زیادہ آپ خالص ہوں گے. دیکھیے ہر بندہ اعلیٰ درجوں کے ساتھ قرآن پکڑنے نہیں آتا. جس دن قرآن کے کورسز شروع ہوتے ہیں اس دن تو ہاتھ ہی اتنے گندے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرے ہاتھوں میں آ گئی یہ کتاب, وضو تو کر لیا لیکن میرے یہ گناہگار ہاتھ اس کتاب کو چھوئیں گے, میری زبان, میری آنکھیں, میرے کان اس کتاب کو پڑھیں گے. اس دن بہت سارے لوگ بڑے گندے بھی ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ اللہ کا خوف آتا ہے نا تو اخلاص بھی آتا ہے. پہلے دن بندہ مخلص نہیں ہوتا, وقت لگتا ہے. نیکیاں شروع کرتے ہیں. آپ کو دکھ رہا ہے نا کہ میں کر رہی ہوں لیکن ریاکاری بھی دل میں آتی ہے, تعریف سے بھی خوش ہوتی ہوں, تنقید پہ چھوڑنے کو بھی دل کرتا ہے. کرتے رہے کرتے رہے. ایک دن آئے گا کہ خوف کے ساتھ کرتے کرتے جو کام آپ آگے بڑھیں گے تو آپ مخلص ہوں گے. میں مخلص لفظ کے ذریعے اخلاق کو کہتی ہوں بے نیاز. اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے اچھا کہو یا برا. اب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میری اس چیز کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میں تو اپنے فائدے کے لیے آتی ہوں. پھر ایسے بندے کو کسی کی بات چبھتی نہیں ہے, پریشان نہیں ہوتا. اور یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ کے کپڑے پہ کوئی دھبا لگ گیا, اب ایک ہے کہ پہلے ہی دن اس کو دھو دھو کے پھاڑ ہی دے. دوسرا لوگ کیا کرتے ہیں, دھل گئے نا صاف پہنو, دوسری دفعہ دھو گے ذرا اور کم ہوگا, پھر تیسری دفعہ دھوں گے. آپ دیکھتے چار چھ دفعہ جب وہ کپڑا دھلتا ہے تو داغ صاف ہو چکا ہوتا ہے. یہی ہمارا حال ہوتا ہے. اور اللہ کے لیے اخلاص اور خالص ہونا یہ پیک ہے. یہ تو بہت لمبے سفر ہے. سارے صحابیوں کے ساتھ بھی لفظ مخلص نہیں آیا. ان میں بھی کئی ابتدائی درجے کے تھے, کئی دوسرے درجے کے تھے. تو خوف بڑھاتے جائیں اخلاص بڑھتا جائے گا. اور اخلاص کے فائدے کیا, اس کے لیے آپ پہلا ٹاپک دوبارہ پڑھے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی قدر رہے گی. سورت دہر جس کو الانسان بھی کہتے ہیں, اس کی آیت 9 اور 10 میں آتا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں, نہ تو تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری. بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں یا اس دن سے ڈرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا. یعنی ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جو سختیوں والا دن ہوگا. اب آپ دیکھیے کھانا کھلانا ہمارے کلچر میں کتنا مرغوب ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری خوشی, ہمارا غم, شادی, منگنی, بیاہ, کسی کے گھر جانا پورا ہی نہیں ہوتا جب تک ہم کسی کو کھلاتے نہیں. یہ میں سوچتی ہوں کہ ہم پاکستانیوں میں یا جو بھی مسلم ہیں یا جہاں کے بھی ہیں ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا. ہم خود بھوکے رہیں گے لیکن دوسرے کو کھلائیں گے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارا کلچر وہ نہیں ہے کہ اپنا سیب کھولا کاٹ کے کھانے لگ گئے دوسرے کو پوچھا بھی نہیں. میں چاہتا ہوں میں اس چیز کو بہت فیل کرتی ہوں. اکثر آپ دیکھیے کہ کھانا آپ کے پاس ہوتا ہے نا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کو نہ پوچھ اس کو نہ پوچھ, وہ کھا لے نہ کھائے وہ اس کی مرضی ہے. لیکن شرم آتی ہے آپ بریک میں اپنا کھانا کھول کے بیٹھے میرا نہیں خیال کے ساتھ بیٹھے کو آپ نہ پوچھے. فطری سی بات ہے ہمارے کلچر میں. لیکن اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا اپنے شعور کے ساتھ سوچیں کہ میں کسی کو کھانا کیوں کھلاتی ہوں, عموماً ایک وجہ ہوتی کہ انہوں نے بھی کھلایا ہوا, دعوت کھائی ہے تو کھلانی بھی پڑے گی. میں دعوت تو چھوڑے لوگوں کے بوسے سنتی, افطاریاں کھائی ہوئی ہیں تو اب افطاری کرنی بھی پڑے گی. اچھا جی, پھر دوسری چیز ہم کیوں کھلاتے ہیں, نہ کھلایا تو لوگ باتیں کریں گے. مطلب ایک نئی دلہن نے شادی ہو کے آئی, اب ساری خالاؤں نے بلا لیا, آپ نے نہیں بلایا, یہ بھی ایک مجبوری ہے. یعنی رسم بھی بلاتے ہیں کہ اچھا جی سب نے دعوت کی نئی دلہن کی تو میں نے بلانا, پھر سب نے اس کو جوڑا دیا تو میں نے نہ دیا, تو وہ کیا ہو گیا, بلی وج ہلا نہیں ہوا. اس میں کیا ہوا, پھر پکایا کیا کچھ, دس دس کھانے ہم ایک ایک دعوت میں پکاتے ہیں. کیوں کہ لوگ سوچیں گے کہ زیادہ نہیں پکایا. حالانکہ وہ جو آنے والے وہ روز گھر میں ایک ہی روٹی سالن بناتے ہیں. آپ دو بنا لیں, تین بنا لیں, دیٹس اٹ, ختم. آپ دس ڈشیں بنا کر اگلے کو بھی مشکل میں ڈالتے, خود کو بھی. اور یہ سب چیزیں اگر عام طور پہ ہو رہی ہیں اچھی نیتوں میں, رشتے داری, صلہ رحمی, اٹس گڈ. لیکن سب سے زیادہ قابل رحم مجھے وہ سسٹر لگتی ہیں جو سارا دن چولہا کے آگے کھڑی ہوں, بلکہ ایک دن ہی, لوگ تو دو دو دن پہلے شروع ہوتے ہیں. اور ان کے کھانے کو کھانے وہ لوگ آئے جنہوں نے اس کے بعد مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھائی. آج آپ دیکھیے کہ ہماری دعوتیں, ہماری شادیاں, ہماری مہندیاں, کھانے بڑے بڑے کیا اس کرائیٹیرین پہ ہوتے ہیں. کہ اس کو کھا کر لوگ نیکیاں کرے تو ہمیں اجر ملے. یہ سوچ تو آپ اپنے شوہر کے لیے رکھیں ذرا کہ میں جو کھانا پکا رہی ہوں اس کو میرے ہسبینڈ کھائیں گے, پھر اس کے بعد وہ عشاء کی نماز پڑھیں گے, پھر اس کے بعد جو عبادت اللہ ان سے کرائے گا, پھر وہ فجر پڑھیں گے, پھر وہ قرآن پڑھیں گے, پھر وہ اللہ کے راستے میں بھاگیں گے. یہ میرا کھانا جا کے طاقت ان کو دے رہا ہے. تو آپ کو یقین کرے اپنے شوہر کے لیے کھانا پکانا عبادت لگے گا. ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو ہمیشہ اس حدیث پہ عمل کیجئے کہ تمہارا کھانا متقی کھائیں, تمہارا کھانا تقوی والے کھائیں. صاف کہہ دیں جس کو دعوت پہ بلائیں اس صورت میں کھانا کھائیں کہ آپ نے اس کے بعد نماز پڑھنی ہے. یہ تو بڑی بے خوفی کی بات ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں ہر چیز کے لیے اہتمام ہے لیکن ہمارے کھانے کو کھا کر کوئی نماز بھی نہ پڑھے, کوئی کان پہ جو نہیں رنگتی. میں تو کبھی نہ کھلاؤں کسی کو, اللہ جانتا ہے. بندہ ثواب کے لیے صدقے کے لیے ضرورت مند کو دے دے, کافر کو بھی دے دے, جس کو مرضی دے دے, وہ ایک صدقہ ہے. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ دعوت کریں کس کی کہ جو بے نمازی ہیں, جو اس کے بعد اللہ نہ کرے کسی حرام کام میں ہو, تو میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ میں اپنا وقت ضائع کروں. میں وہی پیسہ دے کے کسی اور کو کہوں گی, کسی نمازیوں کو, کسی عبادت گزاروں کو یہ کھلا دیں. تو ہمیں اپنی ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ اللہ کا خوف بڑھے گا, انشاءاللہ ہماری زندگی میں یہ پلس مائنس بڑھتے جائیں گے. پھر اس کے بعد دوسری چیز خوف الہی سے جو ملتی ہے, اعمال صالحہ کرنے پر انسان کو خوف ابھارتا ہے. یعنی جتنا آپ اپنے اندر خوف محسوس کریں گے اتنا نیکیاں کرنے کو دل چاہے گا. سورت نور آئے 36 اور 37 ادھر موجود ہے, جس میں جو ہمارے ریلیونٹ بات ہے وہ کیا ہے, یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یعنی وہ لوگ جو مسجدوں میں ہوتے ہیں, جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی تجارتیں ان کو غافل نہیں کر دیتی اللہ کی یاد سے, یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کا نام آپ نے سنا ہوگا, سنا ہوگا نا, مدینہ کے بہت امیر شخص بن گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ہجرت کر کے آئے تو جسم پہ کپڑے بھی بورے نہیں تھے. اللہ کے نبی نے ان کا بھی بھائی چارہ قائم کیا, ایک انصاری صحابی کے ساتھ ان کو جوڑ دیا. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جو بھی میرے سے مال لینا چاہیں موجود ہے. انہوں نے کہا نہیں, دلون الاس روکتے, مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. خیر وہ گئے وہاں اور سارا معاملہ ختم ہوا. ادھر وسیل کی شام کو آئے تو کچھ نفع لے کر آئے, کوئی چیز خریدی لی بیچی. اللہ تعالیٰ نے تھوڑے عرصے میں ان کو دولت دے دی. اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ ختم نہیں ہوتی تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا آخر اس کی وجہ کیا, حکمت کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تین اصول بنائے ہیں اپنی کاروبار کے. نمبر ایک, میں نے اپنے کمانے کے لیے جب میں کاروبار میں یا اپنے جاب پہ ہوتا ہوں تو رجال اللہ تلہیہم تجارت, اس کو اپنے لیے ایک رول بنایا ہوا کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی. میرے پاس گاہک کھڑا ہے, میں کہیں موجود ہوں, جو ہی نماز کا وقت آتا ہے نا میں وہ کام بند کر کے مسجد میں پہنچ جاتا ہوں. یہ میرا ایک اصول ہے. اچھا جی, دوسرا کیا؟ دوسرا اصول کیا ہے ان کا, کہ میں نے زیادہ نفع کی تڑپ نہیں رکھنی. ہم تو کہتے ہیں نا امیر وہ ہوتا ہے جو زیادہ نفع لیتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ جو بھی پہلا گاہک آتا ہے نا کہ جو میری چیز خریدنا چاہتا ہے, اگر مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے, نقصان نہ ہو تو میں دے دیتا ہوں. پھر اس میں وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ 1000 اونٹ خریدے, اس لیے سے لیے کہ اس کو آگے مہنگے کر کے بیچ دوں گا. جب اونٹ میرے پاس آ گئے تو جو پہلی بولی آئی وہ اتنے کی تھی جتنے کے مجھے پڑے, لیکن میرا اصول ہے کہ نقصان تو نہیں ہوا نا. تو میں نے اس کو اوکے کہا, بس ایک شرط کر دی. میں نے کہا کہ اونٹوں کے گلوں میں جو رسی ڈلی ہوئی نا وہ میں اتار لوں گا, اونٹ تم لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں نے وہ رسیاں اتاری, 1000 رسی میرے پاس آ گئی اور اونٹ سارے میرے جتنے میں آئے تھے اتنے میں بک گئے. بعد میں ہر رسی میں نے 1-1 درہم کے بدلے بیچی, مجھے پھر بھی 1000 درہم کا فائدہ ہو گیا. میں نے ناجائز نفع نہیں لینا اور نافرمانی کا کام نہیں کرنا. تو آپ دیکھیے کہ جب بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے نا تو اس کو مال میں بھی کمی نہیں ہوتی اور اس کی عبادت اور زیادہ اچھی ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے خوف اختیار کیا وہ صبح سویرے سفر کے لیے نکلا, اور جو سفر کئی راہ میں چل پڑے وہ منزل تک رسائی پا کر رہے گا. یاد رکھو اللہ سے سودے بازی بڑی قیمتی ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے. کیا پتہ چلا؟ جلدی کاموں کا آغاز کریں, جتنا صبح اٹھ کے آپ کاروبار پہ جائیں گے، جتنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام شروع کر دیں گے، اتنے اس دن میں آپ کے لیے بھی برکت ہوگی۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے اور یہ انسان کو اعمال پہ لاتا ہے۔ تیسری ایک بڑی ہی سمپل سی وجہ سمجھ آتی ہے، تیسرا فائدہ اللہ کے خوف کا، کہ گناہوں میں سے کشش ختم ہو جاتی ہے۔ خوف الہی سے گناہوں کی رنگینیاں ماند اور سرور و کیف مقدر ہو جاتا ہے۔ بات تو جملہ مشکل ہے، آپ آسانیوں میں سمجھ لیں۔ رات کو نائٹ کلب میں کوئی گیا، خوب ناچا، کودا، اچھلا کودا، اس کو ہلکا سا شک پڑ گیا ڈاکٹر کی طرف سے کہ دیکھو وہاں جا کے شراب پیو گے، پھر ناچو گے، اس سے تمہارے دل پہ بوجھ بڑھے گا، دیکھنا کل صبح تک تمہیں ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوگا۔ گمان رکھ لیں، یا تمہارے لنگس کام کرنا چھوڑ دیں گے، کیا وہ شخص وہ مستی کی رات گزار سکتا ہے؟ کر بھی رہا ہوگا نا کسی کے کہنے پہ، تو خوف کیا ہوگا، ابھی دیکھنا تھوڑی دیر بعد دل میں درد ہوگا اور گر جاؤں گا۔ بس یہی سمجھ لیں، خوف خدا بندے کو گناہوں کی کشش کم کروانے میں مددگار ہوتا ہے۔ اس کو آپ لکھ لیں، اتنا خوبصورت یہ نسخہ ہے، اپنا گناہوں سے میلان کم کرنا، دنیا میں بھاگ دوڑ میں سے اپنے آپ کو کھینچ کے لانا، شہوتوں کا قلع کما ہو جاتا ہے۔ امام ابن قدامہ کہتے ہیں، خوف الہی کے ثمرات اور فوائد میں یہ بھی ہے کہ خوف خدا شہوات کا قلع کما کر ڈالتا ہے اور گناہوں کی لذتوں کو بدمزہ کر دیتا ہے۔ پس اللہ سے ڈرنے اور خوف کھانے والوں کی نگاہوں میں پسندیدہ گناہ بھی مکروہ اور بدمزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک وقت تک انسان گناہ کرتا ہے نا اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا، ایسی ہے نا؟ کوئی کہتا ہے نا کہ آپ تو بڑے نیک ہیں، تو آپ اس کو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نیک تم تب تھے جب قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ کسی اسٹوڈینٹ کی شیئرنگ یاد آ گئی ہے، تین دن پہلے بھی کسی نے شیئر کیا تھا، تو یہ میرے سامنے خود بھی ہوا کہ انہوں نے مائک پہ آ کے کہا کہ ہم تو اتنے مزے سے جنت جا رہے تھے، یہ استاذہ نے آ کے ہمیں کان ڈال دیا۔ اتنے پیارے جملے تھے کہ ہم تو بڑے مزے سے جنت کے راستے پہ جا رہے تھے، بعد میں پتہ چلا سیل الجنہ تو کوئی اور ہے۔ اور یہ سچ ہے، ہم اپنی خواہشوں کی اور خوش فہمیوں کی جنت میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو بھی کریں گے دیکھنا ہم جنتی ہیں، ہم امت مہدیہ میں سے، اور ہم فلاں، اور ہم فلاں کی نسل سے، ہم عالم کی اولاد، اور ہم حافظ اور قاری۔ لیکن جس دن اللہ کا خوف آتا ہے، لذت ختم۔ آپ اس کو سمجھیں، دیکھیں مثالیں آپ کو دنیا سے سمجھ آئیں گی۔ پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف ہو تو کوئی قانون شکنی ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ریڈ لائٹ توڑ کے آگے نکلتے ہیں، کوئی لڑکے ہیں چار چھ بیٹھے گاڑیوں، کہتے دیکھنا ٹریفک سگنل کو ہم اوبے نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کیا مزہ آئے گا، پھر ہاں ہورا کریں گے۔ لیکن ان کو پتا جو ہی وہ آگے نکلے اور کیمرے نے ان کی تصویر لے لی یا پولیس مین نے دیکھا، اور ان کے گھر میں کوئی 700-800 کروڑ کا جرمانہ بھی آ گیا، اور زیادہ بھی مستی کریں گے تو چالان ہو گیا۔ مجھے بتائیں یہ مستی کر سکیں گے؟ چھوٹی سی مثال ہے، اگر پکڑے جانے کا ڈر ہو تو کیا دنیا کے قانون بھی بندہ توڑتا ہے؟ نہیں توڑتا۔ آپ کہتے چلو بغیر ویزے کے ذرا انٹر ہو کے دیکھتے ہیں کسی ملک میں، کتنا مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے جو امیگریشن پہ لوگ ہیں، وہ آپ کی ایک ایک چیز دیکھ لیں گے، اور دیکھ لیا تو کوئی جرم نکل آیا تو پکڑ لیں گے آپ کو۔ جب پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے نا، تو پھر یہ مستیاں ختم ہوتی ہیں۔ آج ہم کیوں ان گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پکڑ کا ڈر نہیں، ہم سوچتے ہیں اللہ نے نہیں پکڑنا۔ اور یاد رکھیے، جس قوم کا عقیدہ آخرت مجروح ہوتا ہے نا، ان میں پھر خوش فہمیاں اور باتیں، وہ تل کا امانی ہوں، سورت بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کی امانی ہی تھی، کہ دیکھنا اس دروازے سے گزر جاؤ تو جنتی، یہ پانی پی لو تو جنتی، اور فلاں قبر پہ جا کے ماتھا ٹیک دو تو جنتی ہو جاؤ گے۔ یہ چیزیں انسان کو دنیا میں ہوں تو پھر درست نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بہترین انسان بنا کر پیش کیا، حلال چیزوں سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے، مباح چیزیں ان کے لیے بہت پسندیدہ تھیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے دنیا کے مال میں سے عورتیں اور خوشبو پسند ہے، جائز ہے نا، حلال کی جگہ، کیا کسی ناجائز جگہ پہ نظر اٹھا سکتا ہے ایک بندہ؟ ایک لڑکا کیا ایسی جگہ پہ نظر ڈال سکتا ہے جہاں اس کو نہیں ڈالنی؟ کوئی چٹ چیٹ ہو سکتی ہے اگر اللہ کی پکڑ کا ڈر ہو؟ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، انگلوں کی پوریں کل گواہیاں دیں گی، جس سے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آج کیا کیا مصیبتیں بن گئیں، پہلے تو فیس بک پر نام تھا، اب اس پہ چونکہ کچھ اسلامک چیزیں آنے لگ گئیں تو اس کو چھوڑ کر اسنیپ چیٹ اور پتہ نہیں چیٹ اور کیا کچھ آ گیا۔ لڑکے لڑکیاں. اب آپ دیکھیے وہ وقت آ گیا کہ ہمارے ہاتھوں میں ڈیٹنگ کے ایپس موجود ہیں. ہمارے ہاتھوں سے مراد ہماری نسلیں ہی ہیں نا. تم ڈیٹنگ کرنا چاہتے ہو اور دوستی کرتے ہیں. تم کون ہو, کیسے ہو اور باتیں کرتے. میں کہتی ہوں خوف آتا ہے مجھے یہ وقت کا سوچ کے کہ یہ اللہ کی نعمتیں جو اس نے ہمیں دی تھی, اگر ہم اپنے بچوں کے ذہن پختہ کر چکے ہوتے 15-16-17 سال کی عمر تک, تو یہی چیزیں دنیا میں اسلام پھیلاتی. یہ کمپنیاں بنانے والے جو یہ کرتے ہیں شاید اللہ ان کے کفارے کر دے کہ اس سے اتنی شر پھیل رہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ذہن سازی کیے بغیر اپنی یہ چیزیں دوسروں میں عام کرتے ہیں. تو لہٰذا بچوں سے آپ نے اللہ کا خوف لانا ہے یا غلط چیزوں سے روکنا ہے. آج کے دور کے یہ گناہ عام ہے. آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں, ہاتھوں سے کیا دیکھتے ہیں, اور اتنا آسان ہے غلط چیز دیکھنا. میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کبھی تصور میں ہی نہیں آیا کہ وہ لفظ لکھیں. لیکن جن کے کچے ذہن, تجسس کی عمر, ادھر گندگی ادھر گندگی, سڑکوں سے گزرتے ہوئے گزرنا محال ہے. کیا ایک انسان ایسے کام کرتا؟ کسی ایک ایسی جگہ سے مجھے گزرنا پڑا کہ بس ایسے لگتا ہے کہ آنکھیں گندی ہو گئی. ایک دن بھی گزری اور مسجد کا رستہ. تو میں نے کہا یہ کون بے حیا ہے. میں سمجھی کہ یہ کپڑے بیچتے ہیں ایسے. تو بعد میں جب دوبارہ کسی اور کے ساتھ گزرے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں, آپ ان دکانوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ شاید وہ سن بات لینے والی کو مصیبتیں ہیں کہ اپنا جسم ایسے جسم کے ایک ایک انگ کھول کھول کے دکھائے ہوئے کہ واللہ ہی میں کہتی ہوں کیا ڈھکے اور کیا چھپے. لیکن اس سے بھی بڑی جو دکھ کی بات, کہتی اسی دکان کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی نے پتہ نہیں کیا دکان کھولی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر میں نے کہا خط لکھے آپ کمیون کو دیں کہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے انمیرڈ بچے ہیں, ہمارے مرد ہیں, ہمارے مرد ادھر موجود ہیں, کیا حالات ہوتے ہوں گے, کیا یہ نظروں کی گندگی نہیں؟ اور گزرے کہہ رہے کیا کریں ہم مجبور ہیں. کہاں مجبور ہیں آپ؟ اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں اس علاقے میں رہنے والے 50% لوگ یہ لیٹر لکھ کے کمیون کو دے دیں تو وہ ضرور اس دکان کو کہیں گے جو کرنا اندر جا کے کرو. اور انہوں نے جگہ بھی وہ لی ہوتی ہیں جہاں دن میں میرے گمان کے مطابق ہزاروں لوگ گزرتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا آپ کا بیٹا وہاں سے گزرتا ہوگا, آپ کا شوہر وہاں سے گزرتا ہوگا, آپ کی جوان بچیاں وہاں سے گزرتی ہوں گی؟ اور میرے گناہگار کانوں نے وہاں سے لڑکے لڑکیوں کو کھڑے ہو کر گزرتے سنا. مغرب کی اذان ہو رہی تھی, مسلمان لڑکے لڑکیوں شکل سے لگ رہے تھے اور وہ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جس وقت مسجدوں میں جانے والے جا رہے ہیں تو وہ اس وقت کھڑے وہاں کیا باتیں کر رہے تھے. یہ روڈ کی بات ہے, مجھے کہیں جانا نہیں پڑا, مجھے کان نہیں لگانے پڑے. یہ فٹ پاتھ پہ کھڑے لڑکی لڑکوں کی باتیں بتا رہی ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا؟ یہ گندگی ہے, یہ فلتھ ہے, یہ ڈرٹینس ہے. آپ اس کو جو مرضی کہیں, یہ ختم کرنا ہے اللہ کا خوف. مرثد بن مرثد کو اللہ کا خوف ہی تھا تو انہوں نے اندھیری رات میں اون آنکھ کی دعوت نہیں قبول کی نا. کفل کو اللہ کا خوف ہی آیا تھا تو انہوں نے اس عورت کو چھوڑ دیا تھا نا. آج میں اور آپ اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہیں, اپنے نسب پہ وہ بٹے لگوانے سے بچنا چاہتے ہیں نا, تو اپنی نسلوں کو اللہ کا خوف دیں. اور اس کے لیے آپ کو اپنے اندر اللہ کا خوف لانا پڑے گا. یہ ماں کے خون سے جاتا ہے, ماں کے دودھ سے جاتا ہے, ماں کے آپ کی روٹی سے جاتا ہے. یہ جو روٹیاں پکاتے ہیں نا اپنے بچوں کے دن میں دو بار, اس کے ذریعے خوف دیں بچوں کو. آپ کہتے ہیں کہ اسکول ہی نہیں ہے, کالج نہیں ہے, مسجدوں میں بھیجیں, کیا کریں, یہ کریں, وہ کریں. میں کہتی ہوں کال پڑ گیا, کال پڑ گیا. آج آپ جو کھانا پکاتی ہیں نا اس کے ذریعے خوف دیں بچے کو اللہ کا. آپ اس کو جو کھلاتی ہیں, اس کے کپڑے دھوتی ہیں نا, اس وقت کہا کریں اللہ اس کی گناہ بھی دھو دے, اللہ یہ کپڑے استری کر رہی ہے نا اس کے, اسی طرح اس کے بھی بلکس نکال دے. جب ماں کا دل اللہ سے لگا ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو بچا لے اور دوسروں کو نہ بچائے. اور آپ پھر اس کا علاج کیا کہتے ہیں, گھر بیٹھ دو, پھر کیا ہوگا؟ جو ہوتا ہے وہ سب کو پتا. جو تھوڑی بہت نیکی کر رہے تھے, جس سے کچھ فائدہ دوسروں کو دینا تھا, اسی کی برکت سے شاید اللہ نے آپ کو کئی چیزوں سے بچایا, وہ اور ہی اللہ کی برکتوں سے نکل گیا. تو لہٰذا اس خوف کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. تو ایسی سب حرام چیزیں نکل جاتی ہیں. کیسے ہوگا یہ سب کچھ, اس میں آخری حصہ تھوڑا پڑیے گا. مثلا یہ لکھتے ہیں کہ شرن حرام قرار دی گئی چیزوں کے سرور و کیف کو اللہ کے عذاب اور اس کے وعد و وعید کے استحصار کے ذریعے مقدر کیا جاتا ہے. یعنی خلاصہ کیا کہ ان ساری چیزوں سے لوگوں کو بچانے کا طریقہ کیا کہ اللہ کے عذاب ان کے سامنے عام کیے جائے. یعنی لوگ گناہ عام کرتے ہیں نا, آپ گناہ کی سزا عام کریں. اور اسلام کا مزاج ہے, سورت نور میں ہم نے اس سے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ آج گناہوں کو اور خوبصورت کر کے دکھایا جا رہا ہے. اسلام گناہ کو پبلسائز نہیں کرتا, زنا کو نہیں اس نے ایکسپوز کیا, وہ حالات نہیں بنائے کہ جس کو دیکھ کر زنا عام ہو, لیکن اس کی سزاؤں کو کھول کے رکھا. کیا زانی و زانیہ تو کیا ہوا, مثلا ایک زانی اور زانیہ یوم آخرت کو زانیوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کی یاد تازہ کر لیں, اور اس لہو اور پیپ کے بارے میں تصور کریں جو ان کے جسم سے اس دن بہ رہا ہوگا, اور زانی لوگ اس پیپ اور لہو کو پی کر اپنی پیاس بجھائیں گے. یہ تو یوم آخرت کی بات ہے, اگر ان کو قبر کے عذاب کا پتہ چل جائے جو ان کو قبر میں ملنے والا ہے تو یہ حرام کی خرمستیاں دور ہو جائیں, اور عیش و عشرت کی ساری دھما چوکڑیاں وہ بھول جائیں, اور بدکاری و فخش کاری کا مزہ بدمزہ ہو جائے. شراب نوشی کرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ اس نے دنیا میں شراب نوشی کی تو جنت کی شراب طہور کا جام پینے سے محروم ہونا پڑے گا, تو دنیا کی گندی اور سڑی بدبودار شراب پینے کی طرف طبیعت راغب نہ ہو, اور اس بدبودار اور سڑی شراب کو وہ منہ لگانا گوارا نہ کرے. سچ کتنا ضروری ہے اس وقت اسلامک سزاؤں کو اور جنت اور جہنم کے واقعات کو عام کرنا. کبھی جنت کی رغبت سن کے جوانوں کو شوق آ جاتا ہے نیکیوں کا, اور کبھی جہنم کا خوف سن کر وہ گناہوں سے دور ہوتے ہیں. آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں, جو قرآن سے جڑ چکے اس سے پہلے کیا تھے؟ کبھی ڈر تھا ماں کا, باپ کا ڈر تھا, بدنامی کا ڈر تھا, کہتے ہیں جو مرضی ہو ہم تو نفس کی پوری کریں گے. تو قرآن نے آپ کو قیمتی بنا دی. اب رات کو آپ باہر نکلتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے کہ میں باہر جاؤں گی کچھ ہو نہ جائے, تو بے خوفی بندے کو بہت آگے کرتی ہے. امام ابن قدامہ کہتے ہیں جیسے کہ شہد اس شخص کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. یہ بات سنتے ہی مارے خوف کے شہد نوشی کی خواہش سرے سے ختم ہو جاتی ہے, اور اعضاء اور جوارح میں شائستگی پیدا ہو جاتی ہے, دل و دماغ کو تسکین ہوتی ہے, تکبر اور غرور خود بخود اس خبر کو سن کر چلتا بنتا ہے, اور خوف کی وجہ سے پورے طور پر اس کو یہی فکر لاحق رہتی ہے, اور اس کے انجام کار کے خطرے کی طرف اس کی نگاہ لگی رہتی ہے. اب اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے, اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں پڑ جاتی. اب اس کا اہم ترین مسئلہ یہی خبر بنتی ہے, اس کی سوچ وچار, اس کا غور و فکر, یعنی ہر چیز پہ یہ خوف جاری ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ لے گا. سانسیں گھٹنے لگتی ہیں, اور اچانک پھر اس کی زبان سے یہی لفظ نکلتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں, پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے. اب طویل کال ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں پورا خود بھی, کہ گناہ کی پکڑ کا خوف بندے سے چیزوں کی لذت ختم کرتا. کھانا کھاتے ہوئے ذرا سا شک پڑ جائے نا کہ جو گوشت تھا وہ خراب ہو گیا, تو اللہ کی میں نے دیکھا کہ جو حساس لوگ ہوتے ہیں ان کی فوراً بھوک ختم ہو جاتی ہے, ایک لقمہ اندر نہیں جاتا. کہاں گناہوں کے یہ لقمے ہوں گے؟ تو آپ اور میں سوچیں آج انسانیت اتنی بے خوف کیوں ہے؟ اس درد کو محسوس کریں, گھروں کے نقشے چیک کریں, اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں, کیا چلتا ہے گھروں میں, کیا دیکھتے ہیں, کیا سنتے ہیں, کدھر ہیں, گھروں سے آوازیں کیا آتی ہیں, کس نام پہ آتی ہیں, کس کس طرح ہم نے غلط چیزوں کو اپنے لیے جائز قرار دیے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ حقیقت میں ہم کل پکڑے جائیں گے. اس لیے اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو لائیں. قرآن اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے, کسی کی بڑائی کا احساس بھی بندے کو اس کی بات ماننے کے لیے تیار کرتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اپنا سچا خوف دے دے. اللہ کے نبی کی ایک دعا بھی ہے نا کہ اللہ میں تجھ سے تیرا وہ خوف مانگتا ہوں جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے. ما تحول بینی و بین معصیتک, کہ اللہ مجھے وہ خوف دے جو میرے اور میرے گناہوں میں فرق ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر چوتھا فائدہ دیکھیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں کرتے ہیں, سنا خوانی کے حصول کی بشارتیں ہیں, خوف الہی سے سرشاروں کو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں, کہاں کی ہیں؟ سورۃ انبیاء 90 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ اور ان کی بیوی اور یحییٰ کی بات کی. جب نہ لہو ابحب نہ لہو یشیا بس لہ نہ لہو ازو ان نہ سارے اون فل خیرات ودون رغبوں رحبوں کان النا خاشین. حضرت زکریہ اور ان کی بیوی بوڑھے بھی تھے, اولاد کی نعمت سے بھی دور تھے. اب آپ امیجن کیجیے ایسے لوگ کس گلٹ میں چلے جاتے ہیں, ہائے بڑھاپا آ گیا اولاد نہیں کیا کریں. انہوں نے کیا کیا؟ یو سارے اون فل خیرات, نیکیوں میں بھاگے دوڑے. اللہ نے بڑھاپے میں یحییٰ کی خوشخبریاں سنا دی. تو آپ اور میں بھی اپنے لیے چیک کریں, کبھی کسی نعمت سے محروم ہے نا، مثلاً اولاد نہیں ہو رہی، شادی شدہ کپل ہے، شادی کے قابل بچی ہے، شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی شوہر پاس سے، یہی کچھ آپشنز ہوتی ہے نا، جو سارے ہونا پھر خیرات کر لیں. جتنا آپ اللہ کے راستے میں بھاگیں گے نا، اللہ آپ کے دنیا کے بھی کام ختم کرے گا. ہم پتہ کیا کرتے ہیں ایسے وقت میں، گلت میں چلے جائیں، ہائے بیچاری بچہ نہیں بچہ نہیں بچہ نہیں، روگی بنا لے، آیا نہیں ہوا نہیں، ڈاکٹر کو دکھایا، علاج کرایا، اچھا یہ کیا. وہ جہاں جائیں گے نا ان کو گلت میں ڈال دیں گے. اسی طرح جس بچی کی شادی نہیں ہوتی پوچھیں گے ہوا کہ رشتہ، کوئی ہوئی بات، منگنی ہو گئی ہے. اب وہ بچیاں ایسی جو ہوتی ہیں وہ گھروں سے باہر نکلنا چھوڑ دیتی ہیں، طلاق ہو گئی. بھائی ہو گئی کیا، بڑی قیامت آ گئی. گناہ کرنا یا گناہ میں رہنا، حرام کرنا طلاق سے بہت بڑا گناہ. لوگ گناہ میں پھریں، لوگ کچھ نہ کہیں، طلاق ہو جائے لوگ اس کو نشانہ بنائیں، ذاتی کی بات ہے، جہالت ہے. اب ایسی بچیوں کے ساتھ آپ ہر وقت یہ باتیں کریں، سب کا علاج ادھر ہے کہ اللہ کے راستے میں بھاگنا اور رغبت اور رہبت سے اللہ کو پکارنا. بے نیاز کر لیں خود کو، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرے گی. پھر اسی طرح سے سورت معارج آیت 27 اور 28 میں، من عذاب ربهم مشفقون، ایسے لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان عذاب ربهم غیر معمون، اللہ کا عذاب امن میں رہنے والی چیز ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریفیں فرماتے ہیں. پھر اسی طرح سورت زمر آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ایسے لوگوں کا جو کیا کرتے ہیں، امن ہوا قام اتنا لیل ساجدًا وقائماً یحذر الآخرة، یعنی وہ ڈرتے ہیں آخرت سے، وہ یرجو رحمت ربہ، رحمت کی امید رکھ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کی تعریف کرتے ہیں سورت رعد آیت 19 سے 21 میں، کہ عقل مند اور دانش مند لوگ کون ہوتے ہیں، جو خوف الہی کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ یخافون سوء الحساب. تو کیا پتہ چلا، جب آپ اللہ کا خوف کرتے ہیں نا، اللہ آپ کی تعریفیں کرتا. اب امیجن کریں، عموماً انسان بے خوف ہو کر جب گناہ کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں نا، وہ سار بن جاتا ہے، وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، لوگ اس کے فین ہو جاتے ہیں. اور جو خوف الہی کی وجہ سے غلط چیزیں چھوڑ دے، کیا ہوگا؟ پھر اللہ اس کی مدد کرے گا. اللہ کی تعریف بڑی ہے کہ بندوں کی. پھر اس کے بعد اگلا فائدہ کیا، کہ خوف الہی کے ساتھ اللہ زمین میں غلبہ اور قوت دیتا ہے. اس کو تو سارے کوئی ہائی لائٹ کر لیں. خوبصورت آیت ہے سورت ابراہیم کی 13 اینڈ 14، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رسولوں کو دھمکیاں دے رہے تھے، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، یعنی ہمارے رنگ ڈھنگ اختیار کرو جو پہلے کرتے تھے، تو اس وقت اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے، لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، پھر ہم تمہیں ان کی جگہ زمین کا وارث کریں گے، یعنی یہ تو سارے تباہ ہو جائیں گے آپ میں، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا. تو مصر کا وارث کون بن گیا، بنی اسرائیل بن گئے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور وعیدوں سے ڈر گیا. تو زمین میں مسلمانوں کو غلبہ کب ملے گا، جب وہ اللہ سے ڈریں گے. حضرت عمر خلافت کے دور میں تھے اور کسی بات پہ کسی نے ان کو کہہ دیا، یا عمر اتق اللہ، اے عمر اللہ سے ڈر. بس اتنی بات سنی تو عمر اتنا کام پہ کہ اپنا یہ گال جو ہے نا جا کے زمین کو لگا دیا، کہا تو نے مجھے اتنے بڑے کا خوف دلایا. اور بیچ میں مثالیں، جب آخری حصہ جب آئے تھا تو ہم اس میں پڑھیں گے ان کی کچھ مثالیں. کتنا خوف تھا ان لوگوں کے دلوں میں آخرت کا. اللہ کا خوف بندوں سے بے نیاز کرتا. اچھا آج مسلمانوں کو بھی غلبہ دنیا میں مل سکتا؟ آج عموماً کیا حالات ہیں، تھوڑا سا، کیونکہ جب تک اپنے حالات پہ نہ لیں باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. آج عمومی سوچ مسلمانوں کو کیا دی جا رہی ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان نہیں، ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہیں، چاہے امریکن، کینیڈین یا آسٹریلین، جو بھی، یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اس ملک میں رہنا نا، یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے نہ مانو، یہ کہتے ان کے مانو، سیمیلیٹ ہو کے رہو، ان جیسے بنو، کپڑے پہنو، ان کے حال لیے رکھو، ان سے جڑو. کیوں؟ کہ پھر تمہیں ان سے سینکشنز ملے گی، وہ تمہیں راضی کریں گے اور پھر تم بہت خوش ہو. میں کل سوچ رہی تھی اس بات کو کہ اب وہ وقت آ گیا کہ جو بندہ 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھے، لوگ اس کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. کین یو بیلیو، گھر میں پڑھ لے، سب جمع میں نماز پڑھ لوں. یعنی میرے ہسبینڈ نہیں پڑھتے, ان کی عادت ہے اور مجھے اس کو ایمان ہے. میں تو اس کو 20 بار اس میں مشکلیں بھی ہوئی, پرابلم بھی ہوئے, بدمزگی بھی ہوئی, لیکن ان کو ایسے لگتا ہے کہ نماز کے قریب کا وقت ہو اور میری گاڑی کا رخ کہیں اور ہونا تو یہ تو مجھے کوئی جیل میں لے کے جا رہا ہے, تو وہاں سے میں آزاد ہو کے مسجد تک پہنچوں گا. کیسے ان کے دل کی کیفیت ہے؟ آج مسلمانوں میں یہ ہو گئی بات, گھر میں پڑھ لیں گے, جماعت کرا لیں گے. دیکھیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اور آپ اپنے گھر میں میاں بیوی بچے نماز پڑھ لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. وہ روح نہیں سمجھے جو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی تھی, اس کا حال. ایک کمیونٹی تو مسجدوں میں بنتی ہے. ادھر بھی اگر آپ غور کریں نا کہ آپ اپنے گھر کے مرد عورت جمع ہو کے نماز پڑھیں یا پارٹی میں 10-20 لوگ جمع ہے تو وہ جمع ہو پڑھیں, تو ذاتی فائدہ, ایک کس طرح کر لی آپ نے, جب آپ کی نماز کا اجر مل گیا. لیکن جب مسجد میں جا کے ایک عقیم الصلاۃ اور یقین ہونا صلاح, ایک کمیونٹی بھی ڈیولپ ہونی تھی, وہ تو نہیں بنی. اسلام کا مزاج اجتماعیت کا مزاج ہے, اس پہ بات کی ضرورت نہیں ہے. لیکن صرف آپ کو اتنا بتا رہی ہوں کہ جب ایک بندہ اس حد تک کمپرومائزنگ ہو جائے, یعنی کئی لوگوں کو میرے ہسبینڈ کا یہ بات بری لگتی ہے, وہ مس فٹ فیل کرتے ہیں, وہ ان کو بلانے میں ہو سکتا ہے پرابلم فیل کریں کہ نماز کے وقت انہوں نے مسئلے میں ڈال دیا, جب گاڑی نکالو جاؤ, گاڑیاں ہر چیز کے لیے نکلنے کو ہماری تیار ہے. ہم گھنٹوں کے اعتبار سے ادھر سے ادھر لے لے کے لوگوں کو پھرنے کو تیار, کھلانے کو تیار, پہنانے کو تیار, تحفے دینے کو تیار, سیریں کرانے کو تیار. ایک 5 منٹ کے فاصلے پہ مسجد ہو, وہاں جانا وقت پہ, یہ مشکل ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں. وہ غالباً خالد یاسین ہے, ان کا ایک ویڈیو لیکچر بہت پہلے دیکھا تھا, تو اینڈ پہ کوشچن آنسر سیشن میں ایک پرچی آئی تھی ان کے سامنے, اور اسی طرح سے جیسے آپ مثال ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں, تو کسی نے ان کو پرچی دی, ان کے ہاتھ میں تھی, یہ بتائیے کہ امت مسلمہ کا حال کیسے بدلے گا. یہی پڑھے نا, یعنی یہ امت مسلمہ مسلمانوں کو غلبہ کب ملے گا, یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے یوں کر کے دکھایا, کہنے لگے جس بردر نے یہ سوال پوچھا ہے اس کا جواب کل فلاں مسجد میں فجر کی نماز کے وقت آ کر مجھ سے لے لیں. یہ جواب تھا. مسلمانوں کے حالات تب بدلیں گے جب مسلمان فجر کی نمازیں مسجدوں میں پڑھیں گے, اور فجر کی نماز تو ایک سمبل ہے. میں کہتی ہوں آپ عورتیں تو کم از کم اس پہ کمپرومائز نہ کریں. اسٹیپس ہیں, ابھی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے, اب پڑھنے لگے الحمدللہ, پڑھی اب گھر میں جماعت کی الحمدللہ. ڈونٹ اسٹاپ ہیئر, یہ ایک راہ کا سفر ہو سکتا ہے لیکن منزل مسجد کی نماز ہے. میں نے کبھی سوچا اللہ کے نبی نے مدینہ آ کر سب سے پہلے مسجد نبی کیوں بنوائی؟ کام تو اور بہت سارے تھے, مسجد تو کہیں بھی پڑھ لیتے نماز, اس لیے کہ وہ ایک کمیونٹی سینٹر تھا. آج وہ روح ختم ہو گئی نا مسجد میں بھی, مسئلے بھی تو بہت سارے ہیں نا. ہماری مسجد نہیں, تیری مسجد یا میری مسجد, یا میری مرضی چلے گی وہاں تمہاری چلے گی, تم یہ کر رہے ہو میں وہ کر رہا ہوں, تم بھی دین کا کر رہے ہو میں بھی کر رہا ہوں, آپ اپنا اپنا دین لے کر بیٹھے ہوئے. جب ہم واقعی مسلمانوں کو غلبہ دینا چاہیں گے نا, تو یقین کیجیے اس کے لیے ہمیں اس دین کی روح کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر کہوں گی وہی بات جو پچھلے حصے میں ہوئی تھی, اللہ کا خوف ہے جو ہمیں جوڑے گا, نہ علم جوڑے گا, نہ مناظرے جوڑیں گے, نہ مباحثے جوڑیں گے. ایک جملے ہیں وہ انور شاہ کشمیری, ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں فقہ حنفی کے, آپ چاہیں تو میں وہ بک کا نام بتا سکتی ہوں, تہادر ملت ہے, اور غالباً محمد شفیع کی لکھی, جو خود کو اس وقت حنفی کہتے ہیں. ان کی تفسیر ہے بہت بڑی معروف القرآن, لوگ ان کو پڑھتے ہیں. اس وقت شاید پاکستان میں مفتی اعظم پہ یہ پورا سیٹ اپ موجود ہے. ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ انور کشمیری جو ہے ایک موقع پہ جیل میں ڈال دیے گئے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں یہ بات سوچی ہے کہ یہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا فقہ حنفی کی کر رہے ہیں. اور ایک انہی کے دوسرے عالم ہیں, وہ جب اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو کوئی ان کو ان کے دوست ملنے آئے, تو کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کرو, میں نے تو زندگی ضائع کر دی. کہا مولانا صاحب آپ کی زندگی ضائع ہو گئی ہے, ساری زندگی آپ دین کی خدمت کرتے رہے تو آپ کی زندگی ضائع ہو گئی. تو انہوں نے کہا میں تمہیں سچ بتاؤں, اور آپ تو یاد رکھیے گا کہ ڈیتھ بیڈ پہ بندہ سچ بولتا. انہوں نے کہا میں تمہیں سچ بتاؤں, میں نے جو پرچول کیا, جو میں نے اندازہ لگایا, ساری زندگی ہم اسلام کی نہیں فقہ حنفی کی خدمت کرتے رہے کہ دوسرے مسالک پر اس کو فائز کرنے کے لیے ہماری ساری کوششیں چلی گئی. اور میں تمہیں کہتا ہوں, اور آپ چاہیں تو میں کسی دن آپ کو پڑھ کے, میرے کمپیوٹر میں بھی ہے, بک ہے چھوٹی سی, پڑھائی بھی ہے, کلاس میں بھی پڑھائی بھی ہے, درسوں میں کوٹ کے سیر الجنہ میں اس کی کوٹیشن موجود ہے, آپ سن لیں. انہوں نے کہا ہم نے زندگیاں ضائع کر دیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ قیامت کے دن نہ تو امام مالک کو رسوا کرے گا, نہ امام ابو حنیفہ کو, نہ امام شافعی کو, کہ تم اس مسئلے میں ٹھیک تھے یا اس میں غلط ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ مسئلے جن کا نہ قبر میں منکر نکیر نے پوچھنا, ہم نے ساری زندگی امت کو انہی مسئلوں میں کھپا دیا. نماز پڑھ کے خشیت کتنی ملتی ہے یہ کس کو پتا. تو بہرحال یہ ایک پردرد بات ہے, مسلمانوں کو غلبہ اس دن ملے گا جب مسلمان یونائٹ ہوں گے. اور یونائٹ کرنے والا جو گلو ہے نا, جو وہ کہتے ہیں اللہ فیؤلف, الفت والی چیز ہے نا, وہ اللہ کا خوف ہے. یہ خوف پھر ٹھکتا ہے, کیونکہ جب آپ ایک جگہ ٹھکتے ہیں تو آپ کی آئیڈینٹی تو ختم ہو جاتی ہے. ٹھوکریں بھی پڑتی ہیں, کودتا بھی ہے جو بھی مزدور ہوتا ہے, پھر کہیں دیوار بنتی ہے. اور ہر اینٹ الگ سے جا دیجیے تو پھر آپ دشمنوں سے نہیں بچیں گے. اس وقت جتنا پریشر ہے نا امت مسلمہ پہ, اور پھر کہوں گی ویسٹرن کنٹریز کے مسلم اور ان کی نسلوں پہ, اس کا صرف ایک حل ہے کہ ہم اسلام کی خوبصورت تصویر بن کے ان کو دکھائیں. اور یہ ہو جائے گا تو غلبہ اللہ نے دینا. اور نبیوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ وہ وقت کے رواج کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق دے. پھر اس کے بعد اگلا خوف الہی کا فائدہ, ہر قسم کی مصیبت سے نجات ملتی ہے. حضرت انس سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں. نمبر ایک, خفیہ یا اعلانیہ طور پر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت. دوسرے, کیف اور سرور یعنی خوشی ہو یا غصہ ہو یا غضب, دونوں کیفیات میں عدل سے کام لینا. اور تیسرا, مالداری اور فقر, دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا. پہلی تو سمجھ گئے نا, سب کے بیچ میں تو بھی اللہ سے ڈریے, تو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریے. سب کے بیچ میں ڈرنا بہت آسان ہوتا ہے, اکیلے میں ڈرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر دوسرا دیکھیے کہ آپ خوش ہیں یا آپ غضب میں. عدل سے انصاف کام کیا لینا, یعنی مثال ہے کہ قصور آپ کی ماں کا تھا, بھابھی اور ماں کا مسئلہ تھا, آپ کو صاف لگ رہا ہے کہ غلطی ماں کی ہے, تو پھر اس غیظ و غضب میں یا محبت میں آپ نے کس کا ساتھ دینا, حق والے کا ساتھ دینا. پھر اسی طرح دیکھیے, مالداری ہے یا فقر, میانہ روی رکھیے. ماں آل من اقتصد, کبھی بھی وہ شخص فقیر نہیں ہوگا جو درمیانی راہ اختیار کرے گا. تو یہ تین چیزوں کو آپ دیکھیے کہ اپنے لیے کوڈ بنا لیجئے, خوشی کی بات ہے یہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تکلیفیں غم کیسے دور ہوں گے, جب آپ اللہ سے خوف کریں گے نا, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کی سلامتی کا ضامن ہوگا اور مصیبتوں سے آپ کو نکالے گا انشاءاللہ. تو یہ آزمانے والی چیز ہے, اللہ کا خوف بندے کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد عرش الہی کے سائے سے محسوس ہوں گے. یہ کون لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے معروف حدیث سنی ہوگی کہ سات لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو بڑے اعلیٰ مرتبے والی, عالی نصب, حسن و جمال والی عورت نے بلایا گناہ کی طرف, بدکاری کے لیے, لیکن اللہ کا خوف اس کو اس سے روک دے. تو یہ عرش کا سایہ. حضرت یوسف کی مثال لکھ لیں, کیا کمی تھی عزیز مصر کی بیوی میں, لیکن اللہ کا خوف روک گیا. مرثد کی مثال لکھ لیں کہ جس نے اندھیری رات میں اپنی محبوبہ کی دعوت کو جھٹلا دیا. اور یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ بہت بڑی بات ہے. پھر اسی طرح قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے نجات ملے گی خوف کی وجہ سے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے, الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے, میری عزت اور کبریائی کی قسم میں اپنے بندے کے اوپر دو خوف اور دو قسم کے امن جمع نہیں کروں گا. اگر وہ دنیا میں خوف کھاتا رہا اور ڈرتا رہا تو قیامت کے دن امن اور امان دے کر چین اور سکون کی دولت دوں گا, اور دنیا میں میرے خوف اور ڈر کی پرواہ نہ کی, مجھ سے دنیاوی امن اور سکون مانگ کر خوش ہوتا رہا تو قیامت کے دن اسے خوف سے دوچار کروں گا. تو دو ہی باتیں ہیں نا, یا یہاں پر پرہیز کر لیں یا پھر ڈاکٹروں کی کڑویاں گولیاں کھائیں, شوگر پیشنٹ ہے, یا پھر میٹھا کھاتا رہے اور بعد میں پھر انسولین کے انجیکشن لگوائے, یا پھر یہاں تھوڑا سا ذرا ہاتھ کھینچ کے بس چکھنے کا سٹائل کر لے, تھوڑا سا اللہ کی نعمت سے محظوظ ہو اور اس کے بعد پھر دوائیوں سے بچ جائے. تو یہ تو پھر ادھر ملے گا یا ادھر ملے گا. اسی طرح جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے خوف اللہ کا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ کی, وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ کی خشیت اور اس کے ڈر کے مارے رو پڑا ہو, یہاں تک کہ دودھ اپنے تھن میں واپس لوٹ جائے. کسی کا اگر قریبی واسطہ ہو جانوروں سے, ایک دفعہ جب جانور کا دودھ نکل آتا ہے تو واپس تھن میں جاتا نہیں جا سکتا نا, اسی طرح سے شخص کا جہنم میں جانا ناممکن ہے جو اللہ کے خوف سے رو پڑا. کوئی چار آنسو تو ہم بھی چھپا لیں. کسی جگہ اندر رات کو اندھیرے میں تنہائی میں اکیلے میں چھپا لیجیے کہ جو کل جہنم کی آگ کے آگے رکاوٹ بنے اور اس کو وہ بجھا سکے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی, ایک تو وہ آنکھ جس میں اللہ کی خشیت سے آنسو جاری ہوں اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرہ داری کرتے ہوئے شب بیداری کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں کی توفیق دے. اب اللہ کی خشیت سے رونا تو ہمیں آسان لگتا ہے, پتہ ہے کہ پاسبل ہے, یہ آج میں اور آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں پہرے دیں. نہ جنگیں ہیں نہ وہ شہر ہیں جس کی فصیلیں تھیں وہاں جا کے لوگ بیٹھ جاتے تھے, کوئی دشمن آیا تو اس کو روکیں گے. آج کے دور میں اللہ کے راستے کی پہرہ داری نسلوں کی سوچوں کی پہرہ داری ہے, ذہنوں کے پہرے بٹھاؤ. اور پہلے دور میں تلوار اٹھا کر یہ کام ہوتا تھا, آج قلم اٹھا کے ہوتا ہے. آج یہ جتنا درد ہم لیتے ہیں نا قرآن پڑھتے پڑھاتے, ہماری نسلوں پہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, یہ اصل میں اسی راستے کے, اور اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول کرے. ہماری راتیں بھی انہیں پلانس میں گزر جائیں کہ کہاں کس طرح سے ہم نے لوگوں کو اس کتاب سے جوڑنا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی رحمت اور مغفرت کا حصول ہوتا ہے خوف الہی سے. ابو سعید سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ زمانے میں ایک شخص تھا, اللہ اس کو مال و دولت سے نوازا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے اس نے کہا مجھے بتلاؤ بطور باپ میرا تم لوگوں سے سلوک کیسا تھا. انہوں نے جواب دیا آپ نے ایک اچھے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا. اس شخص نے جواب دیا میں نے زندگی میں کوئی بھلائی نہیں کی, اس لیے جب میں مر جاؤں تو تم لوگ میری لاش کو جلا دینا اور اسے راکھ بنا دینا, پھر تیز ہوا میں سے اڑا دینا. اس شخص کے بیٹوں نے باپ کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا. اب ظاہر دیکھیے ایک نان مسلم ایکٹ ہے نا, میت کو دفنانے کی بجائے جلا دیا, لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرے ذرے کو جمع کیا اور اس سے پوچھا کہ تم کو اس حرکت کی انجام دہی کے لیے کس چیز نے وعدہ کیا. اس شخص نے جواب دیا محض تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیا. آپ اگر اس میں دیکھیں نا تو اندر وہی بات ہے کہ ولی من خاف مقام ربہ جنتا, اس کو خوف تھا کہ اللہ مجھے پکڑے گا, اللہ نے اس کو وہ خوف قبول کر لیا. پھر اسی طرح خوف الہی اللہ کی خوشنودی کا حصول دیتا ہے. سورۃ البینہ آیت 8 میں آتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, یہ لوگ اس سے راضی ہو گئے. یہ کون ہے؟ صحابہ کرام. اسی لیے تو اللہ ان کو رضی اللہ عنہ کہلواتے ہیں ہم سے. اور سورۃ الفتح میں بھی یہ خوشخبری موجود ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. اور یہ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرے اور خوف کھائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا مندی عطا کرے اور اپنا خوف عطا فرمائے. پھر اسی طرح بارہواں فائدہ کیا ہے کہ جنت میں داخلہ ہوگا خوف کی وجہ سے. سورۃ الرحمن آیت 46 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, جو اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا یعنی تی رتی کا حساب لے گا تو اس کو دو جنتیں ملیں گی. امام ابن قدامہ کہتے ہیں ہر چیز کی سعادت مندی کے حصول کی طلب اور جستجو اس بارے میں مدد کرنے میں چھپی ہوئی ہے. جتنی زیادہ جستجو اور طلب ہوگی اسی کے حساب سے سعادت مندی ملتی جائے گی, اور وہ سعادت مندی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس سے قربت ہے. پس وہ چیز جو اس راہ میں ممد و معاون ثابت ہو وہ باعث فضیلت اور باعث شرف ہے. جو شخص اپنے رب کریم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں. کیا پتہ چلا, جتنا اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا اتنا اپنا پیپر ورک ٹھیک رکھیں گے نا. دیکھیے راہ چلتے گاڑی کو رکوا کر اگر پولیس مین روکتا ہے تو کیا غم لگتا ہے؟ ڈاکیومینٹس پورے, لائسنس پاس ہے, کوئی اشارہ تو نہیں توڑا. تو یہی ہے یہاں بھی, جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کا احساس ہوگا اتنا جنت ملے گی. اور آخری فائدہ جو اس کتاب کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے خوف الہی کا, اور وہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور سامان آسائش جنت نعیم میں موجود ہے. سورۃ سجدہ 16-17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. یہاں کیا چیز ہے؟ خوف و طمع, یہ دو چیزیں لازمی ہیں. یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہم جنت پانے کا شوق اور جہنم سے بچنے کا خوف رکھ کر عبادت کریں. یہ غلط سوچ ہے کہ ان کو پیچھے کر کے بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس سے بھی بہت بڑے فائدے ہمیں اپنی عملی زندگی میں نظر آ سکتے ہیں جب واقعی ہم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں. بالکل اس کو اپنے چھوٹے سے لیول پہ لے آئیں. 5-6 فٹ کی آپ کی جسم جو ہے دو قامت ہے, گھر ہے, 2-3 بچے ہیں, شوہر ہیں, گھر میں ساس ہے, نند ہیں, انسانی معاملے ہیں. ہر ایک سے آپ کا معاملہ درست ہوگا جب اللہ سے خوف ہوگا. نہ چیٹر ہوں گے, نہ بیٹر ہوں گے, نہ کسی کو دھوکے دیں گے, نہ 420 کریں گے. آج گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ساس خوش ہو جائے, اس کو بتانا نہیں, پوچھنا نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شوہروں کو ڈاؤٹ کیا جاتا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سب کچھ کھل جائے گا. جرات پیدا کریں, بولڈ بنیں, اپنا حق لیں, حق نہ ماریں, لوگوں سے نہ ڈریں. مجھے تو یہی بات سمجھ آئی ہے دین کی کہ جتنا ڈرنا ہے وہ اللہ سے ڈر لیں, انشاءاللہ وہ آپ کے لیے راستے آسان کرے گا. اتنی بڑی نعمت ہے, 13 فوائد پڑھے اور کتنا کچھ پڑھ لیا, تو اس کو پیدا کیسے کریں؟ تو 20 ڈفرینٹ اسباب ہم پڑھیں گے اگلے سیشن میں. تو انشاءاللہ آخری سیشن ہوگا اس ٹاپک کا.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد. الله اكبر, الله اكبر, لا اله الا الله, الله اكبر, الله اكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہی نا کہ جو تھوڑا سا ہمارا پیچھے سے ریوائز ہوا ہے تو وہ تسلسل ہمارا پھر قائم ہو گیا نا. ایک آگے سے تھوڑی سی کوئی ہم نے سائز پہ کی ٹاپ کی تیار کی, وہ پھر آگے ہم نے اس کو کر لیا کنٹینیو, کیونکہ 3 ہم نے فائدے جو ہے وہ کرے تھے, آگے ہم نے اس کو کنٹینیو کیا. ٹھیک ہے نا, بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے جس کا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ وہ ٹاپکس ہیں, یہ وہ سیشنز ہیں جو دل پہ لینے والے سیشنز ہیں نا. تو آج آپ نے کیا کیا آپ لوگوں نے سیکھا, اپنا ایک ایک لکھیں جملے میں کہ کیا آپ لوگوں نے سیکھا, کیا فائدے چلے تو چلے ہم پھر دیکھ سکتے کوئی اس طریقے آپ کر لیتے. اگر آپ اپنا لکھنا چاہیں, شیئرنگ کرنا چاہیں کہ کیسے آپ کے دل پہ اس کا ہو رہا ہوں, ٹاپکس جو اخلاق سیکھ رہی ہیں ان سے دیکھیں نا, اس کے ثمرات کیا ہوں, کیوں اتنا زیادہ اس پہ زور دیا جا رہا ہے, اس کے ٹائپس ہیں, اس کے فائدے کیا ہے نا. کہ اسی سے اخلاق آتا ہے, جب خوف خدا ہوگا تو ہم ہر کام جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں گے پھر. ٹھیک ہے, اور اخلاق تو ہمارے دین کی بنیاد ہے نا. پھر آسانی کرے تھوڑی سی, کوئی پریکٹیکل پوڈ لگتی ہے وہ خود ہی گر جاتا ہے. ابھی ٹھیک ہے, آواز ٹھیک ہے, الحمد للہ. ہاں جی ماشاء اللہ, آپ لوگ سارے ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ گناہوں میں کشش ختم ہو جاتی ہے نا. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے نا. اور یہ خوف آتا کیسے ہے, وہ تو ہم آگے کریں گے, لیکن آپ اگر ان جنرل کریں کہ ہم لوگ اگر اپنا کمپیئر کریں قرآن سے جڑنے سے پہلے اور اب کا دیکھیں, تو پہلے واقعی ہم کتنا خوش تھے کہ بس 5 نمازیں پڑھ کے ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے سارا بڑے ہم وہ بڑے وہ دینے کے لیے, ایسے ہی تھا نا. تو لیکن جب اصل میں قرآن جو ہے وہ آئینہ ہے نا, جب ہمیں دکھاتا ہے, جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے, تو پھر ہم دیکھیں نیک کام کر کے بھی اندر ڈر ہوتا ہے کہ وہ قبول ہوئے کہ نہیں, علم آنے سے نا. تو الحمدللہ پھر آپ کو یہ اظہار ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبول کیا ہے. اخلاص ہمیں مسلسل نیکی پر ابھارتا ہے نا, پھر بندہ بالکل اور پھر بندہ جو ہے وہ تنقید اور تعریف سے بے نیاز ہو جاتا ہے نا, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اس بات سے مایوس نہیں ہو سکتا کہ میں نے یہ نہیں کی کہ مجھے کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا یا مجھے کسی نے تنقید کر دی, کیونکہ اس کا مقصد تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے نا, اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہے. علم سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے نا, اور سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اجتماعیت آتی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو ہمیں پھر تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے روکتا ہے. تو تمدن کی جو یہ حدیث تھی کہ ایک اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ اور اللہ کے راستے میں پہرا دینے والی, تو یہ بھی کتنی خوبصورت اور کتنی اپلیکیبل بات ہے نا ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. ہم نے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا خوف دے دے ہمیں بھی, کیونکہ ابھی تک یہ گناہ کے ساری چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ایک کلک پہ ہمارے پاس یہ ہے, تو اگر کیا چیز ہم اسے روک سکتے ہیں, ہمارا وقت تو اپنے بچوں کے ساتھ نہیں روک سکتے. رشتے دار تو ہر وقت بالکل ہمارے پیچھے ہے نا, اور جو لوگ قرآن پڑھنے والے ان سے زیادہ اس کا اٹیک ہوتا ہے نا, تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے نا جو کہ ہمیں تنہائی میں بھی برے کاموں سے گناہوں سے روکے گا, تو نیکی پہ ابھارے گا, اور ہمیں اس بات کی طرف لگائے گا کہ اگر ہم نے کچھ سیکھا ہے, جو ہم کچھ لے رہے ہیں اچھی بات, ہم اس کو آگے پہنچائے. اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زمین پہ نفس نام کے اللہ تعالیٰ زمین پہ غلبہ دے گا. کاش ہمیں مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے, اجتماعیت ہوگی نا, اللہ کا خوف ہوگا تو جو دیندار طبقہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے بجائے لیگ پولنگ کے, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے, اس سے امت جو مسلمات میں اجتماعیت آئے گی, اور اسی چیز کا فقدان ہے ہمیں آج کل. ہم کس وجہ سے ہم جو ہے وہ اتنی پستی اور ذلت کا شکار ہے, ہم وہ بس لینڈ کے لیے, پیس آف لینڈ کے لیے, یا بس اپنی وطن پرستی ہمارے اندر آ گئی ہے نا. اچھے الہی کے سائے میں ملے گی ان لوگوں میں سے ہوں گے جو ساتھ ہو گئے, ان میں سے ایک وہ جو اللہ کا جس کو خوف ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس اس کی بہت زیادہ دعا بھی مانگے نا, قیامت کے دن کی نجات, قیامت کے دن سے جنتی کیا کہیں گے نا, کہ ہم جو تھے سورہ طور میں ہم کہیں گے نا, انا کل فی اہلی نا مشکل تھی, کہ ہم اپنے گھر میں ڈرنے والوں میں سے تھے. تو آج اگر ہم یہاں اللہ سے ڈریں گے تو پھر اس دن ہم پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا. تو کتنا سمپل ایک نسخہ ہے, لیکن کیوں نہیں ہے لوگ اس کی خوف کی, اللہ کے خوف کی کمی کیوں نظر آتی ہے, اللہ کی رحمت اور معافرت کا کوئی کمی کیوں نظر آتی ہے نا, کہ قرآن اور سنت سے دوری ہے نا, جو اللہ کی معافرت نہیں ہے ہمیں. تو ابھی ہم نے تڑپنا اس چیز کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں اپنی وہ جو اس طرح کا خوف دیتے تو ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے دور کر دینا ان شاء اللہ. پھر اس کے ہم نے اتنے سارے پڑھے ہیں تو اب ابھی ہمیں موٹیویشن ملی نا کہ ہم کیسے اتنے فوائد لینے ہیں, تو ان شاء اللہ اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ کلاس میں کہ کیسے ہم نے خوف یہ پیدا کرنا ہے, کن کن طریقوں سے پیدا کرنا ہے خوف کو, پھر اس کو دوسروں کو بھی اپنے لیے بھی تڑپنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے نا, دین سے دوری. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین سے جوڑ دے, ہمارے دلوں کو جو اللہ تعالیٰ بس اپنی ذات سے پھیر دے نا, اپنی بہت ہونے گار اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو تانوں سے ہمیں کر کے درگزر فرما کے اپنی رحمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بانٹتے ہوں, اللہ تعالیٰ اپنا خوف دے دے ہمیں. ہم اپنی کلاس کو ریپ اپ کرتے ہیں یہاں پہ, بہت ہی خوبصورت ہے, اس کو جا کے ضرور تھوڑے سے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کیا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کرے کہ ہمت دے کہ ہم نے وہ جو کیا تھا آئیڈیا آپ لوگ کریں اس کو, کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی یہ کریں گے کہ ہم فیس بک پہ کریں پیج بنا لیں, یا واٹس ایپ کے گروپ میں آپ کا جو ہے اس کو اس طرح سے کریں کہ آپ نے تو جو بھی کوئی بناتا ہے نا چھوٹی چھوٹی سی کورس لکھتا ہے کوئی, اپنے ہاتھ کوٹیشن اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں یا اس کو کمپیوٹر پہ کرتے ہیں, تو اپنے گروپ میں بھیج دیں, پھر آپ کے گروپ والے جو آپ نے ہو سکتا ہے جو فیس کیا انہوں نے نہیں کیا وہ اس کو دوسروں کو بھیج دیں, اس طرح سے ہم اس کو پھیلا سکتے ہیں ان شاء اللہ. اس پہ آپ کو چھوٹی سی بہت ہی خوبصورت سی چھوٹی چھوٹی سی احادیث اس میں ہے نا, اور کوئی کچھ علماء کے کال ہیں تو ان ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ وہ اپنے اپنے گروپس میں اس گروپ میں شیئر کریں. اگر آپ نے کوئی لکھی ہے کوٹیشن, کچھ نوٹ ڈاؤن کیا تو باقی اس کو کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو اس خیر کو ہم آگے پھیلا سکتے ہیں نا. اچھا چلے ٹھیک ہے, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں, دعا میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہاں تک لے کے آئے اسی طرح ہمیں استقامت دیں, ہم دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کے آنے لگے. اگر آپ لوگوں کے کوئی فرینڈ تھے جو کوئی بڈیز تھے آپ کے, وہ کسی وجہ سے نہیں وہ ابھی کنٹینیو کر سکتے, ان کو ابھی بھی لے کے آئے. ابھی ہم جو پیک تھے قرآن کے نا آخری والے سارے, اتنا خوبصورت میسج ہے تو ان کو بلائیں, دوبارہ سے بلائیں. ٹھیک ہے, اگر پیچھے والا مس بھی ہو گیا تو اس کو بعد میں میک اپ کر دیں گے, کیونکہ یہ بھی ایک خوف جو ہے نا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ اب میں نے چھوڑ دیا تو میں کنٹینیو نہیں کر سکتی, ہے نا. تو اس چیز کو آپ نے انشاءاللہ اپنے جو بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ تھے جنہوں نے شروع کیا تھا یا جنہوں نے نہیں بھی کیا, ان کو بھی بلائیں. کبھی بہت خوبصورت یہ ہمارے سیشن چل رہے ہیں اصلاح القلوب کے, اور پھر قرآن کے بھی جو آخری ہیں نا وہ بھی اتنا خوبصورت پارا, اتنا آگے تاگے جتنا جاتا جہنم اور جنت کے کار آپ سے دیں گے. آئی ایم شیئرنگ دس بک آر یو ایوری فرائیڈے وتھ مائی فیملی ان پاکستان. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کسی اور سے جو آپ کے گروپ کی ہے نا سسٹرز مینا, ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر وہ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں. وہ اپنے اپنے ہوتے ہیں, اپنے فیملی گروپس ہوتے ہیں, فرینڈ گروپس ہوتے ہیں, تو ان میں بھیج سکتے ہیں. یہ کتاب بہت خوبصورت ہے, میرا تو دل کرتا ہے اس کو ہر کوئی سنے نا, اتنی خوبصورت کتاب ہے. ان شاء اللہ آپ کے لیے سب کا جاریہ بنے گا. چلے ہم ان شاء اللہ دعا کر لیتے ہیں. اللہم قلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی قلوبنا علی طاعتک, اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تقول به ما تقول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تحزن به علينا مصائب الدنيا, اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما اهديتنا, وادع الوارث منا وادع الفقير على من ظلمنا, فانصرنا على من عادانا, ولا تسأل مصيبتنا في ديننا, ولا تسأل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا.
وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين